حاضری دے دیوان عبد المنان محمد تنویر فیصل احمد فاروقی محمد صدیق اسامہ اشرف علی شاہد علی جاوید علی محمد انس خان سہیل خان حفیظ الرحمن شوکت عارف علی رضا انعام الدین عبد الجبار محمد خالد محمد اشفاق اسامہ ٹالپر غلام شبیر سومرو عزیر احمد فیاض علی شاہ طاہر شاہ ثناء اللہ سعید علی بخت اللہ رحمت اللہ محمد راشد مسیح اللہ نور خان حضرت رحیم علیم اللہ ذوالقرنین ظفر اللہ امام الدین ولی محمد محمد الیاس محمود الحسن اسامہ کلیم اللہ محمد عارف عبدالغفار عبدالباسط عرفان الدین سعود احمد محمد سعد انصاری مسعود الحسن اسد اللہ عبدالقدیر محمد عارف محمد سہیل محمد پنہا محمد ابراہیم ماجد علی عبداللطیف عبدالسلام صدیقی اسد اللہ عبداللہ کاظمی محمد جاوید محمد فرحان عثمان سعید لقمان خان ثناء اللہ محمد سلیم عرفان رفیق زبیر احمد محمد عمر خان جلال الدین عابد اللہ محمد ایاز شوکت علی سائم اللہ عبید اللہ امین اللہ محمد طلحہ خان زمان محمد سہیل محمد لقمان مذکر شاہ محمد ایاز منصف شاہ محمد اسحاق امان اللہ محمد عدنان اصغر علی محمد یاسر عثمان لاشاری نور احمد ملا محمد غزالی عزیز اللہ عبد القیوم لال شاہ اکرام الدین گلزار عالم محمد سمیع اللہ خان مشتاق سلطان ظہور الدین محمد آصف علی عبد الواجد محمد اسلم مسعود اظہر حکمت اللہ محمد علی امیر محمد محمد اسامہ عبد الرحمن افضل شاہ محمد احمد بخت ظاہر محمد قاسم محمد یحیی ارشد جان ولی حسان انیس محمد صدیقی سلمان خان عبد القادر عمر خیام محمد ناصر طلباء حاضری پر خاص توجہ دیں چونکہ دورہ تفسیر میں دن کم ہوتے ہیں اس لیے حاضری کا بھی حساب کتاب ہوگا آپ لوگ بر وقت موجود رہ کر
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين یہ بات ہم بیان کر رہے تھے جو درمیان میں رہ گئی تھی کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت جو کافر مختلف ناموں سے موجود تھے جن کے پاس باطل عقائد اور باطل اعمال تھے قرآن مجید ان کا رد کرتا ہے تو اس میں سے ایک فرقہ مشرکین کا تھا اور یہ جو مشرکین تھے جزیرہ عرب کے رہنے والے تھے پہلے یہ ملت ابراہیمی کے اوپر تھے اور بعد میں ایک آدمی شام سے یہ نقشے یہاں لے کر آئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی عامر ابن لحی نام تھا اس آدمی کا لیکن بعد میں بھی بہت سارے اعمال ملت ابراہیمی کے ان کے اندر پائے جاتے تھے جیسے کہ حج کرنا عمرہ کرنا ختنہ کرنا اور اسی طریقے سے محرمات نسبی کو حرام سمجھنا تو اسی طریقے سے محرمات رضاعت کو حرام سمجھنا ملت ابراہیمی کے یہ بہت ساری چیزیں ان کے اندر یہ بہت سارے اعمال ان کے اندر پائے جاتے تھے بہرحال یہ مشرک ہو گئے تھے تو مشرکین کے پھر چار قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب دوسرا فرقہ جس کا قرآن مجید رد کرتا ہے وہ ہے یہود کا فرقہ یہ یہود ہاد یہود سے ماخوذ ہے ہدنا الیہ رجع الیہ کے معنی میں ہے اور یہ لوگ بھی باطل سے لوٹ آئے تھے دین حق کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ لوگ ایمان لائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو کتاب عطا کی تھی تورات کتاب کا نام تھا عبرانی زبان کے اندر تورات قانون کو کہتے ہیں تو یہ رشد و ہدایت کا قانون تھا اور اس کتاب کے اوپر یہ ایمان رکھتے تھے یہ جو یہود تھے مدینہ میں آباد تھے بنو قریظہ بنو نذیر کے نام سے اور یہ لوگ پہلے شام میں تھے مدینہ میں نہیں تھے مدینہ تو بالکل بنجر زمین تھی اور اسی طریقے سے ریگستانی علاقہ تھا وہ یمن کے اندر ایک بند تھا جس کو آپ ڈیم کہے اور وہ تاریخی بند اور ڈیم تھا قوم نافرمان بن گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو توڑوایا اور وہ بند اور وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پانی جب اس کا نکلا تو آبادی کا بہت بڑا حصہ اس میں ڈوب گیا اور پھر جب ان کے پاس پانی نہیں رہا تو ان کی زمینیں بھی بنجر ہو گئی اور تباہی کی طرف جو ہے نا وہ چلی گئی تو وہاں ایک آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا، خزرج نام تھا اس کا. اس نے جب دیکھا کہ قوم نافرمان ہو گئی ہے اور یہ جو بند ٹوٹ گیا ہے یہ بھی اللہ کے عذاب کی علامت ہے جس سے قوم کا بہت بڑا حصہ تباہ ہو گیا، اس نے ارادہ کر لیا اس علاقے کو چھوڑنے کا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس علاقے کے اوپر آئے گا. تو وہ وہاں سے جب نکلنے لگا تو اس کا بھتیجا تھا، یہ جو چچا تھا اس کا نام خزرج اوس تھا، اوس، تو اس کا بھتیجا تھا خزرج نام تھا اس کا. بھتیجے نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے چچا کے ساتھ نکلنا ہے، اس نے بھی اپنی زمینیں بیچ دی اور یہ چچا بھتیجا دونوں یمن سے نکلے اور اسی علاقے میں آئے، مدینہ جس کو آج کل مدینہ کہتے ہیں. اس وقت اس ریگستانی علاقے کا نام یثرب تھا، تصریف سے ہے بنجر. یہاں آ گئے اور یہاں بیٹھ گئے اور اس علاقے کو انہوں نے آباد کرنا شروع کر دیا. اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے، 300 سال پہلے یہود شام سے جو ہے نا وہ یہاں آئے اور اس علاقے کے اندر وہ بھی بیٹھ گئے اور یہاں آباد ہو گئے. یہود کے پاس آسمانی کتاب تھی، اور یہ جو اوس اور خزرج کے قبائل پہلے آئے تھے اس علاقے کے اندر بیٹھ گئے تھے اور اس علاقے کو انہوں نے آباد کیا تھا، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کر لیا، بیت المدراس کے نام سے انہوں نے دو مدرسے بنائے. مدراس عبرانی زبان کے اندر مدرسے کو کہتے ہیں. تو ایک مدراس بنو قریظہ تھا اور ایک مدراس بنو نذیر تھا. ان مدرسوں کے اندر یہ لوگ بیٹھ گئے اور دو کام انہوں نے شروع کیے، ایک تو ان مدرسوں کے ذریعے سے انہوں نے اپنے چولہے کو جلانا شروع کیا، کچن چلانا شروع کیا، اور لوگوں سے کہا، وہ جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے ان سے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، لہذا آپ اپنے خیرات صدقات اور اس طریقے سے پیداوار سے کوئی مخصوص حصہ ہمیں دیا کریں. اور چندے کے سب سے پہلے بنیاد یہود نے رکھی، تو ہم جو ہے نا آپ کے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو اوس اور خزرج کے بچے مدرسوں میں آتے تھے، ان کے مدرسوں میں ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، تو ان پر محنت شروع کی، آہستہ آہستہ ان کو یہودی بنانا شروع کر دیا، کوئی یہودی بناتے تھے، یہ ان کا دوسرا کام تھا. پہلے تو یہ حق پرست لوگ تھے، آسمانی کتاب پر ایمان تھا، پیغمبر پر ایمان تھا، لیکن بعد میں ان کے اندر خباثتیں پیدا ہو گئی تھی. اور وہ اس طریقے سے کہ آسمانی کتاب کے اندر انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دیا تھا، لوگوں کے خواہشات، اپنی خواہشات کو آسمانی کتاب میں ڈالتے تھے، لوگوں سے پیسے لیتے تھے، اور اسی طریقے سے کتمان حق یعنی احکام کو چھپاتے تھے، جو سخت احکام تھے اور لوگوں کے خواہشات کے خلاف تھے، ایسے احکام چھپاتے تھے، پیسے لیتے تھے. مداہنت شروع کی، اور اسی طریقے سے ترک عمل اور اختراع، یعنی اپنی خواہشات کو آسمانی کتاب میں شامل کرنا شروع کر دیا اور یہودیت کا حصہ بنانا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے لوگوں کے خواہشات کو بھی اس دین کا حصہ بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آسمانی کتاب کے اندر اضافے کرتے 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 اس آسمانی کتاب کے شکل کو مسخ کر دیا. اور اس طریقے سے جو دین موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس میں پیوند لگاتے 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 آخرکار وہ جو اصل دین تھا اس کو منظر سے ہٹایا اور اپنا بنایا ہوا دین لا کر اس کی جگہ رکھ دیا. تو قرآن مجید ان کے باطل عقائد کا رد کرتا ہے، باطل اعمال کا رد کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر جو خباثتیں پیدا ہو گئی تھی قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر آپ کے سامنے آئے گا ان کے جو خباثتیں ہیں ان کا بیان بھی آئے گا، اور اس طریقے سے اس کا رد بھی آئے گا۔ یہ دوسرا فرقہ ہے جس کا قرآن مجید رد کرتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ ان لوگوں نے دین کو ذریعہ معاش بنایا تھا، تو ظاہر ہے جب آدمی مقصد کو وسیلہ بناتا ہے، دین کو ذریعہ معاش بناتا ہے، تو مقصد کیا ہو گیا؟ وسیلہ بن گیا۔ اور جب آدمی مقصد کو وسیلہ بناتا ہے پھر مقصد مقصد نہیں رہتا، پھر وہ مقصد نہیں رہتا۔ اس وجہ سے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو مشہور محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، امام بخاری کے استاد ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وقت جعلت الحانت بین الاساتین، یا وقت جعلت الحانت بین الاساتین، ارے اللہ کے بندے آپ نے مسجد کے دو ستونوں کے درمیان جو پلاٹ ہے اس کو دکان بنا دیا، اور آپ وہاں بیٹھ گئے اور وہاں سے دنیا کما رہے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں سیرت دینک شاہنن تسید بہی، آپ نے اپنے دین سے باز بنا دیا۔ جو دین کو ذریعہ معاش بناتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دین سے باز بنا دیا، جس طریقے سے شکاری باز سے شکار پکڑتا ہے تو آپ نے بھی دین سے باز بنا دیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کے جیبوں کا شکار کرتے ہو، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ وَلَيْسَ يُفْلِحُ أَصْحَابُ الشَّوَاهِينَ، اور کہتے ہیں کہ دینداری کے روپ میں لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والا اور دین کو ذریعہ معاش بنانے والا، ایسے لوگوں کو دینداری سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو دینداری سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھلے ان کے سروں پر پگڑیاں ہو، بڑی داڑیاں ہو، لیکن جو دین کو ذریعہ معاش بناتے ہیں تو ان کے دینداری سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ عبداللہ بن مبارک کا کلام ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ 180 ہجری میں جو ہے نا یہ وفات پا گئے ہیں۔ تو ان کا ایک ساتھی تھا اسماعیل بن علیہ، جو مشہور محدث تھا، یعنی اندازہ لگائے کہ ہمارے اکابر کیسے تھے، ہمارے اکابر کیسے تھے، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کیسے ہیں۔ ان کا ساتھی تھا اسماعیل بن علیہ، اور یہ مشہور محدث ہے۔ تو اس وقت انہوں نے بادشاہ سے وزارت لے لی، وزارت قبول کر لی۔ عبداللہ بن مبارک کو جب پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے سرکاری عہدہ کیسے قبول کر لیا اور وزارت کیسے قبول کی، کیونکہ جو بڑے علماء کرام تھے وہ سرکاری منصب کو قبول نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، سرکاری منصب کو وہ قبول نہیں کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، اور اپنے کام کے اندر سرکاری مناسب کو رکاوٹ سمجھتے تھے، کیونکہ پھر آپ نے سرکار کی بات ماننی ہوگی اور اس طریقے سے اس کے خواہشات کے مطابق فیصلے دینے ہوں گے جس سے اسلام کا ذبح ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سرکاری منصب کو قبول نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جب قبول کر لیا اور عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا تو کیا کہتے ہیں، یا من ذا الذی جعل العلم بازیا، اپنے ساتھی سے کہتا ہے، نام نہیں لیتا، کہتا ہے اے وہ آدمی جس نے علم کو باز بنا دیا، باز شاہین بنا دیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے تم، تسید بہی اموال المساکین، اس کے ساتھ آپ مساکین کے مال کا شکار کرتے ہو. ظاہر ہے وزیر تو پھر خزانے کو معاف نہیں کرتا، لوٹتا رہتا ہے. تو خزانہ تو صرف امیروں کا نہیں ہے، خزانہ تو ریاست کے اندر جو یتیم ہے ان کا بھی خزانے میں حق ہے، جو مسکین ہے ان کا بھی خزانے میں حق ہے، اور اسی طریقے سے مرد و عورت و سب کا خزانے کے اندر حق ہے. تو کہا کہ یا منزل الذی جعلت العلم بازیا، اے وہ آدمی، خط لکھتا ہے یہ اپنے ساتھی محدث کو اسماعیل بن علیہ کو خط لکھتا ہے، یا منزل الذی جعلت العلم بازیا، اے وہ آدمی جس نے علم کو باز بنا دیا، تسید بہ اموال المساکین، اور اس کے ساتھ تم شکار کرتے ہو مساکین کے مال کا، ڈاکے ڈالتے ہو. حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، تو اللہ والے تھے، لیکن انہوں نے خط لکھا اور خط کے اندر ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا ان سے خطاب کیا. اور پھر آگے کہتا ہے اين الروايات التي اخذت، اين الروايات الذي اخذتها عن ابن عون وابن سيرين، کہاں گئی وہ حدیثیں جو آپ نے ابن عون سے حاصل کی تھی اور ابن سیرین سے جو آپ نے حدیثیں حاصل کی تھی، وہ حدیثیں کہاں گئی؟ کیونکہ وہ حدیثیں تو یتیموں کے اور مساکین کے مال ہڑپنے کے جو ہے نا وہ نفع کر رہی ہے، تو وہ حدیثیں کہاں گئی؟ یہ خط جب ان کو ملا، اسماعیل بن علیہ نے خط لیا اور لے کر پڑھا، اور آگے ہے کہ فبکا واستعفا، رو پڑے اور اسی وقت استعفی دے دیے کہ بھئی مزید میں نے وزارت جو ہے نا نہیں رکھ دی ہے، بس ختم. یہ تھے ہمارے اکابر. اور آج ہم سرکاری مناصب حاصل کرنے کے لیے کتنا بیتاب ہے، کتنا زور لگاتے ہیں سرکار ایسی مناصب حاصل کرنے کے لیے. یعنی اتنی تبدیلی آئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود نے دین کو ذریعہ معاش بنایا، اور قرآن مجید نے ان کے اس عمل کے نفی فرمائی ہے اور رد فرمایا ہے کہ نذرانے شکرانے بچانے کے لیے اور ریاست کے جو ہے نا مناصب بچانے کے لیے آپ نے اعراض اختیار کر لیا دین اسلام قبول کرنے سے اور اس طریقے سے قرآن مجید کے ماننے سے. یہ تو حقیر چیز ہے. بہرحال پھر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی اور آپ نے ان میں جب قرآن مجید کو بیان کیا، تو کچھ لوگ ان میں مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی دین کے اوپر ڈٹے رہے. تیسرا فرقہ جن کے عقائد کا قرآن مجید رد کرتا ہے وہ نصارہ ہے، اور ان کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی حق پرست لوگ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے معین اور مددگار تھے، اور بعد میں ان کے اندر بھی یہود کی طرح خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، اور اس طریقے سے ان کے اندر بھی ان کے طرح خباستیں پیدا ہو گئی تھی، تقریباً قریب قریب جو ہے نا خباستیں ہیں. لیکن وہاں علم کے باوجود عنادن انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا، اور اسی طریقے سے نذرانے شکرانے بچانے کے لیے انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا. اور یہاں پر انہوں نے جو حق قبول کرنے سے انکار کیا تو ضلالت کے پہلو یہاں غالب تھی، ضلالت کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے. تو ان کے عقائد کا بھی قرآن مجید انکار رد کرتا ہے، اور ان کے اعمال کا قرآن مجید جو ہے نا وہ رد کرتا ہے. چوتھا فرقہ جس کا قرآن مجید رد کرتا ہے یہ فرقہ منافقین کا ہے. نون فا قاف مجرد سے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کرا ہونا، رائج ہونا، کرا ہونا. نفقت السوق، بازار کیا ہو گئی؟ کرہ ہو گئی، نافذ رائج ہو گئی. اور اگر یہی مادہ جو ہے نا وہ مزید کی طرف آپ لے جائے تو پھر سلب ماخذ کا معنی پیدا ہوگا، نہ کرہ، یعنی وہ لوگ کہ جس سے کرپن چلا گیا، سمجھے نا. تو اب منافق کا معنی کیا؟ وہ لوگ کہ جن سے کرپن چلا گیا، اور کرپن جانے کے بعد ہر خرابی ان کے اندر پیدا ہو گئی، ہر خباثت جو ہے نا وہ ان کے اندر کیا ہو گئی، داخل ہو گئی، اور وہ جو کرپن تھا وہ ان سے چلا گیا. سمجھ گئے نا. مکہ میں، اچھا یہ ذہن میں رہے کہ منافق کے پھر دو قسمیں ہیں، منافق اعتقادی اور منافق عملی. منافق اعتقادی اس کو کہتے ہیں، میرے طرف متوجہ رہے، یہ کان وان سے کیلنا بند کر دے. منافق اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ دل میں کفر ہو اور زبان سے اسلام کا اقرار کرے، یہ منافق اعتقادی ہے. اور منافق عملی اس کو کہتے ہیں کہ دل میں اسلام ہے، دل میں ایمان ہے، لیکن کبھی کبھی منافقوں جیسا کام کرتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تؤمن خان. جھوٹ بولنا یہ منافق کا عمل ہے، اور خیانت کرنا یہ منافق کا عمل ہے، اور وعدہ توڑنا یہ منافق کا عمل ہے. تو دل میں ایمان ہے لیکن کبھی کبھی منافقوں جیسا عمل کرتا رہتا ہے، اس کو منافق عملی کہتے ہیں. منافق اعتقادی کافر ہے اور بدترین کافر ہے، اور منافق عملی فاسق ہے، کافر نہیں بلکہ کیا ہے؟ فاسق ہے. تو منافق اعتقادی مدینہ میں پیدا ہو گئے تھے، مکے میں چونکہ اسلام مغلوب تھا اور کفر غالب تھا، اس لیے وہاں پر کوئی منافق اعتقادی نہیں تھا. وہاں تو یا تو کافر تھے اور یا کیا تھے؟ مسلمان تھے. مدینہ کے اندر چونکہ اسلام غالب ہو گیا اور کفر مغلوب ہو گیا، تو بہت سارے لوگ جو کافر تھے اپنے جو ہے نا اموال کو بچانے کے لیے، اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے، اور اپنا خون بچانے کے لیے، اور اسی طریقے سے فوائد حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے کفر کو دل میں چھپا کے رکھا اور بظاہر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. تو منافق اعتقادی مکے میں نہیں تھے، مدینے میں پیدا ہو گئے. اس لیے مکی جو 86 سورتیں ہیں اس میں نفاق اعتقادی کا رد آپ کو نہیں ملے گا، اور یہ جو منافقین ہے اس کا تذکرہ وہاں پہ نہیں ہے. مکی سورتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ نہیں ہے، منافقین کا تذکرہ آپ کو مدنی سورتوں کے اندر ملے گا، اس لیے کہ یہ فتنہ مدینہ میں پیدا ہوا تھا اور مکے کے اندر یہ لوگ نہیں تھے. اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام فرق باطل کا رد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کے عقائد کا بھی رد فرماتے ہیں اور ان کے اعمال کا بھی رد فرماتے ہیں. کس لیے؟ لِتَحْتَرِزُوا مِنْهَا، تاکہ آپ ان سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی ان کے جو عقائد ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اپنا عقیدہ اس سے بچائے، ان کے اعمال سے بھی اور ان کی صفات سے بھی اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے. اس لیے کہ مشرک جو تھے، تو فتویٰ جو لگا ہے مشرک کے اوپر، ان کی عمل شرک کے اوپر لگا ہے. لہذا کل من اتصف بصفت شرک فہو مشرکن، جو صفت مشرکین کے ساتھ کیا ہوگا؟ بصفت المشرکین فہو مشرکن، یعنی جو صفت مشرکین کے ساتھ یا صفت شرک کے ساتھ جو متصف ہوگا تو پھر وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، چاہے اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا ہو، کوئی فرق نہیں. کل من اتصف بصفت الشرک فهو مشرک، تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس زمانے کے مشرکین کے اوپر کفر کا فتویٰ تھا اور آج کے مشرق کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ جو فتویٰ ان پر تھا وہ فتویٰ آج کے زمانے کے مشرق کے اوپر بھی ہے. کل من اتصف بصفت الیہودیت فہو یہودی، جس کے اندر یہودیوں کی صفات پیدا ہوگی وہ یہودی ہے، اگرچہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن وہ صفات پیدا ہو گئی تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ یہودی ہے. کل من اتصف بصفت النصرانیت فہو نصرانی، نصرانیوں کی صفات جس کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر وہ کیا ہے؟ نصرانی ہے. کل من اتصف بصفت النفاق فہو منافق، منافق کی صفات جس کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر وہ کیا ہے؟ منافق ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے عقائد کو بیان کرتے ہیں اور ان کے اعمال کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا رد کرتے ہیں. لِتَحْتَرِزُ مِنْهَا، تاکہ آپ اے امت مسلمہ اپنے آپ کو ان سے بچائیں، اپنی حفاظت کریں، اس لیے ایسا کرتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں کبھی دعوی کو سورت کے اندر ثابت کیا جاتا ہے اور کبھی دعوی کو سورت کے اندر واضح کیا جاتا ہے. تو دعویٰ یا جو مسئلہ صورت ہے اس کو آپ دعویٰ کہے، مقصد کہے، مسئلہ صورت کہے، محور کہے، جو بھی کہے آپ نام دے، تو کبھی کبھی اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کو واضح کرنا ہوتا ہے اور کبھی اس کے طرف راغب کرنا ہوتا ہے اور کبھی مسئلہ جو ہے نا منوانا ہوتا ہے اور کبھی مسئلے کے اوپر لوگوں کو جمانا ہوتا ہے. تو اس لیے سورت کے اندر آپ کو دلائل بھی ملیں گے، سورت کے اندر آپ کو مثالیں بھی ملے گی، سورت کے اندر آپ کو قصص بھی ملیں گے، سورت کے اندر آپ کو تخویفیں بھی ملے گی، سورت کے اندر آپ کو بشارتیں بھی ملے گی، سورت کے اندر آپ کو زواجر بھی ملیں گے. اب ہر ایک کا مقصد الگ ہے. دلائل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دلائل اس لیے لائے جاتے ہیں کہ دلائل سے مدعا کو ثابت کیا جاتا ہے. دلائل سے مدعا کو کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ دلیل، ایک دلیل آ گئی، دو دلیلیں آ گئی، پھر اچانک کیا ہو جائے گی؟ بشارت شروع ہو جائے گی. اس کو تفنن کہتے ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ سارے علوم پڑھ کر آئے ہو. تفنن فن، فن کس کو کہتے ہیں؟ شاخ کو کہتے ہیں. یہ جو درخت کا شاخ ہوتا ہے اس کو فن کہتے ہیں، سمجھے نا. اور ابن جوزی نے اس پر کتاب لکھی ہے فنون الافنان. تو شاخ کے اندر پل ہوتے ہیں اور شاخ کے سارے پل یکبارگی پکے نہیں ہوتے ہیں. آج اس شاخ کے اندر چند دانے پک گئے، پھر اس شاخ کے اندر چند دانے جو ہے نا وہ پک گئے. تو جو باغبان ہوتا ہے وہ ایک شاخ میں جاتا ہے، وہاں سے جو پکے چند دانے ہوتے ہیں ان کو اتارتا ہے، پھر وہاں سے جا کر دوسرے شاخ میں چلا جاتا ہے اور اس سے جو پکے دانے ہوتے ہیں، پکے ہوئے دانے ہوتے ہیں ان کو اتار دیتا ہے. تو کبھی ایک شاخ میں جاتا ہے، کبھی دوسرے میں جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ایک مضمون چل رہا ہو، اچانک اس مضمون کو چھوڑ کر دوسرے مضمون کو شروع کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفنن کہتے ہیں. اور اس کے جو مقاصد ہے اور فوائد ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رغبت پیدا کرنے کے لیے، نشاط پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جو طالب سامنے بیٹھا ہے اور ایک مضمون چل رہا ہے تو وہ تکان کا شکار ہو گیا، اچانک مضمون تبدیل ہو گیا تو آدمی چونک جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، سمجھے نا. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کا انداز ہے، دلیل بیان کریں گے اچانک بشارت شروع ہو جائے گی، پھر بشارت کے بعد پھر دلیل بیان کریں گے اچانک جو ہے تخفیف آ جائے گی. یہ تفنن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تفنن ہے. تو میں نے کہا کہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے، دعویٰ ثابت کرنے کے لیے، مقصد ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دلائل کو ذکر کرتے ہیں. اور مسئلے کے وضاحت کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتے ہیں. جب مسئلے کو واضح کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ کیا کرتے ہیں, مسئلے کو ثابت بھی کرتے ہیں, مسئلے کو واضح بھی کرتے ہیں. ثابت کرنے کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں, واضح کرنے کے لیے پھر کیا بیان کرتے ہیں, مثالیں بیان کرتے ہیں اور قصص بیان کرتے ہیں مسئلے کو واضح کرنے کے, اور پھر مسئلے کی طرف راغب کرنے کے لیے, مسئلے کی طرف شوق پیدا کرنے کے لیے بشارتیں بیان کرتے ہیں, اور مسئلہ منوانے کے لیے پھر کیا بیان کرتے ہیں, تخویفیں بیان کرتے ہیں. کیونکہ اسلام تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھائے اور زور سے جو ہے نا کسی سے منوائیں, تو پھر جو ہے نا اسلام اس طریقے سے منواتا ہے کہ مسئلہ منوانے کے لیے پھر کیا بیان کرتے ہیں, تخویفیں بیان کرتے ہیں. تو تخویفیں دنیاوی بھی ہوتی ہیں اور اخروی بھی ہوتی ہیں, بیان کرتے ہیں. اور مسئلہ یاد رکھنے کے لیے اور اس طریقے سے مسئلے کے اوپر جمانے کے لیے کیا بیان کرتے ہیں, زواجر بیان کرتے ہیں, جس کو ہم ڈانٹ کہتے ہیں, تنبیہ کہتے ہیں, سمجھے نا. تو اس لیے یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کو صورتوں کے اندر ملے گی. مقصد جو ہے نا ان سے کیا ہوتا ہے, دعوے کو ثابت کرنا, دعوے کو واضح کرنا, دعوے کی طرف راغب کرنا, اور دعوی منوانا اور دعوے پر جمانا, یہ مقصد ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ کتنا رحیم اور کریم ہے ہمارا رب, اور کتنی محبت کرتے ہیں وہ ہم سے کہ ایک مسئلہ جس کا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں تو کس قدر جو ہے نا کمال کے ساتھ وہ اس مسئلے کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ثابت کرنے کے لیے دلائل, واضح کرنے کے لیے مثالیں اور قصص, اور راغب کرنے کے لیے بشارتیں, اور منوانے کے لیے تخویفیں, جمانے کے لیے زواجر. تو اب یہ جو دلائل ہے, دلائل کی پھر دو قسمیں ہیں. میں اختصار کے ساتھ جاؤں گا تاکہ جلد جو ہے نا کوشش ہوگی کہ آج سبق شروع ہو جائے, تو اس لیے آپ بھی اچھے طریقے سے متوجہ رہے. دلائل جو قرآن مجید بیان کرتا ہے, یہ اختصار کے ساتھ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آگے قرآن مجید کے اندر دلائل آئیں گے تو پھر ہم وہاں صرف اشارہ کریں گے. دلیل عقلی, دلیل نقلی, دلیل وحی. اور دلیل عقلی کون سی ہے, دلیل نقلی کون سی ہے, بس اختصار کے ساتھ اشارہ کریں گے تاکہ پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو. تو دلائل کے جو قسمیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک ہے دلیل عقلی, اور دلیل عقلی پھر دلیل عقلی محضہ ہے, اور دلیل عقلی دو قسم کا ہوتا ہے. تو ایک دلیل عقلی محض اور ایک دلیل عقلی مع اعتراف الخصم, اور اسی طریقے سے دلیل عقلی انفسی بھی ہوتا ہے اور دلیل عقلی افاقی بھی ہوتا ہے. دلیل عقلی کے اندر ایسی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہو, اور وہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہ کر سکتا, سمجھے نا. اور دلیل عقلی مع اعتراف الخصم, یعنی دلیل عقلی کے اندر ایسی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو خصم ہے, جو مخالف ہے, وہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے, وہ بھی اس کو مانتا ہے, اور پھر جو ہے نا اس سے اقرار کرواتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. اور دلیل عقلی انفسی, یعنی آپ کے ذات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کر لیا ہے, عالم کبیر کے جو سارے نقشے ہیں وہ جمع کیے, تو آپ کے ذات سے جو ہے نا استدلال کیا جاتا ہے توحید بار تعالیٰ کے اوپر, اس کو دلیل عقلی انفسی کہتے ہیں. اور دلیل عقلی افاقی, کہ آپ کے ذات سے جو باہر چیزیں ہیں, باہر جو عالم ہے, یعنی آپ کے ذات عالم صغیر ہے, تو عالم صغیر سے جب استدلال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر, اس کو دلیل عقلی انفسی کہیں گے. اور آپ کے ذات سے باہر جو عالم کبیر ہے، اسی عالم کبیر سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ استدلال کریں گے اپنے جو ہے نا وحدانیت کے اوپر، تو اس کو دلیل عقلی آفاقی کہتے ہیں. تو دلیل عقلی محضہ، دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، اور دلیل عقلی انفسی، دلیل عقلی افاقی، اور دلیل نقلی اس کے سات قسمیں ہیں. دلیل نقلی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ سات قسمیں ہیں. دلیل عقلی یا ایوہ الناس، پھر دلیل عقلی کی مثالیں، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. یہاں اعبدوا حکم ہے، اور حکم مرتب ہے کس کے اوپر؟ رب کے اوپر، رب صفت ہے. اور پھر یہ جو رب ہے یہ موصوف ہے آگے کس کے ساتھ؟ صفات کے ساتھ. اور قانون یہ ہے کہ حکم جب لگتا ہے صفت کے اوپر، صفت آگے موصوف ہو صفات کے ساتھ، تو پھر وہ صفت تمام صفات کے ساتھ یہ علت ہوتی ہے کس کے لیے؟ حکم کے لیے. کس کے لیے؟ حکم کے لیے. مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے علت کیا ہے؟ رب. وہ رب کہ جو آسمانوں سے، جس نے تمہیں پیدا کر دیا، وہ رب جو آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے، وہ رب کہ جو ان بارشوں سے زمین سے غلے اگاتا، وہ عبادت کا مستحق ہے. اب اگر یہ صفت کسی اور کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ عبادت کا مستحق ہوگا، لیکن یہ صفت اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی. تو ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. سمجھے نا؟ دلیل عقلی مع اعتراف خصم، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے پانی برسا کر اور زمین سے غلے اگا کر. تمہارے لیے رزق کا انتظام یہ سانے کونے میں جو ساتھی ہے اس کو بولو ڈیسک پہ ہاتھ نہیں رکھو، صحیح بیٹھو بھائی، ہاتھ ہٹاؤ ڈیسک سے. ہاں، یہ کون سا طریقہ مسجد میں بیٹھو اور قرآن مجید بھی آپ کا بند ہے یا ہے نہیں؟ قرآن سامنے ہے یا نہیں ان کے؟ بند ہے. سو رہے آپ؟ دیکھو، قرآن مجید کے درس میں سستی، کاہلی، غفلت، سونا بالکل برداشت نہیں ہے، کیونکہ یہاں توہین پہ توہین ہے. قرآن مجید کی توہین ہے، درس کی توہین ہے، مسجد کی توہین ہے، قطعاً یہ برداشت نہیں ہے. اس لیے حشاش بشاش ہو کر جو ہے نا درس لیا کرے. قل ما یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ، قل اعلان ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضروری اعلان. تو قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو حکم دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قل، قل یا، قل هو اللہ احد، قل یا ایو الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، یہ سارے اعلانات ہیں، اعلانات ہیں. اہم بات کے لیے اللہ پاک پیغمبر کو حکم فرماتے ہیں کہ اعلان کیجئے. آپ اعلان کر، قل من یرزق من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، آسمان سے پانی برسا کر زمین سے غلے اگا کر تمہارے لیے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ یا کون مالک ہے تمہارے سماعت اور بصارت کی؟ یہ تمہارے پاس دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، کس نے لگائے ہیں تمہارے جسم کے اندر؟ کس نے یہ تمہیں دیے؟ اور اس کے پیچھے جو ایک نظام نصب کیا اللہ نے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ کو مردے سے پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے، بے جان نطفے سے جاندار انسان کو پیدا کرتا ہے، جاندار حیوان کو پیدا کرتا ہے، اور کون ہے کہ جو بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے، مرغی سے انڈا، یہ کام کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے؟ کون ہے یہ؟ ٹھنڈی ہواؤں کو چلانا، گرم ہواؤں کو چلانا، اور گرمی لانا، سردی لانا، بہار لانا، خزان لانا، راتوں کو لانا، دن کو لانا، اور پھر یہ ہے کہ غلوں کو پکانا، اس میں رنگت بھرنا، ذائقے بھرنا، یہ کام کون کرتا ہے؟ اور ایک ہی جانور، کیا جانور ہے؟ وہ گھاس کھاتا ہے تو اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے، اسی سے پیشاب بنتا ہے، اور اسی سے پاخانہ بنتا ہے، گوبر بنتا ہے، یہ کام کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہی مشرک کہیں گے یہ کام صرف اللہ کرتا ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کام ہمارا بت نہیں کر سکتا، ہمارا جو معبود ہے، ہمارا جو الہ ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ دلیل اعترافی مال خصم ہے، یعنی ایسی چیزوں کو ذکر دلیل کے اندر جو خصم کے ہاں بھی مسلم ہے، وہ بھی اس کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ صرف اللہ کرتا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون اٹھاتا ہے سمندروں کے موجوں سے صاحب، کس نے بھر دیا موتیوں سے خوشے گندم کا جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، بہت زبردست نقشہ کھینچا ہے انہوں نے ان اشعار کے اندر۔ اچھا، اب دلیل نقلی، میں نے کہا کہ دلیل نقلی، اچھا دلیل عقلی، آفاقی اور انفسی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی وحدانیت کے دلائل جو آپ کے جسم کے اندر ہے، اور اپنی وحدانیت کے دلائل جو باہر کی کائنات میں۔ تو اس آیت کے اندر دلیل عقلی انفسی اور دلیل عقلی آفاقی دونوں کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بھی دلائل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کی وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر دلالت، اور یہ جو باہر، یہ عالم صغیر ہے آپ کا جسم، اور باہر کا جو عالم کبیر ہے، اس میں بھی بے شمار دلائل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر کیا کرتے ہیں؟ دلالت کرتے ہیں۔ ہم آگے قرآن مجید کے اندر آپ کو جگہ جگہ جو ہے نا یہ بتاتے رہیں گے، اعلان ہے۔ میں نے کہا کہ دلیل نقلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ سات قسمیں۔ دلیل نقلی یعنی وہ دلیل جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے، اور وہ نقل کی گئی ہے سابقہ کتابوں سے یا سابقہ انبیاء سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی کہتے ہیں۔ تو دلیل نقلی کے جو ہے نا سات قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، دلیل نقلی از کتب سابقہ، دلیل نقلی از کتب سابقہ۔ وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور اس کتاب کو ہم نے ذریعہ ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کتاب کے اندر یہ دلیل موجود ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی اور کو ذمہ دار نہ سمجھنا، ذمہ دار نہ ٹھہرانا، ذمہ دار نہ پکڑنا، اس لیے کہ ذمہ دار تمہارے سارے کاموں کا وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ آج کا جاہل عامل کیا کہتا ہے؟ گارنٹی کے ساتھ میں علاج کرتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ میں گارنٹی کے ساتھ جو ہے نا آپ کی بیماری کو ختم کر کے آپ کو شفا دوں گا، یہ اعلانی خدائی ہے یا نہیں ہے؟ اعلانی خدائی ہے۔ ذمہ دار صرف وہ ایک ذات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے کتاب دی تھی تورات، اس تورات کے اندر جو ہے نا یہ دلیل موجود ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کسی کو ذمہ دار نہ پکڑنا، ذمہ دار میں ہوں تمہارے تمام کاموں کا. تو یہ دلیل نقلی از کتب سابقہ ہے. دلیل نقلی از انبیاء اجمالا، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني، سورہ انبیاء. پہلی دلیل بنی اسرائیل میں ہے، دوسری دلیل سورہ انبیاء میں ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه، آپ سے پہلے ہم نے جس رسول کو بھیجا ان کو ہم نے یہ حکم دیا تھا بذر وحی، انہ لا، یہ پیغام دیا تھا بذر وحی کہ اپنی امت کے اندر جو ہے نا یہ پیغام، اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی معبود نہیں ہے مگر میں ہوں، یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے میرے سوا، لہذا میری عبادت کرو، فاعبدون. تو یہ دلیل نقلی ہے توحید باری تعالیٰ کے اوپر، جو منقول ہے کس سے؟ انبیاء سابقین سے. اور اجمالاً منقول ہے. دلیل نقلی از ابراہیم تفصیلاً، ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہے تفصیلاً. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے اس کے اندر بھی یہ دلیل موجود ہے. اس قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو ایسے بے جان مجسموں کے جن کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے کان نہیں ہے. اور نہ وہ آپ سے کسی مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں نہ وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر ایک آدمی بت کے سامنے کھڑا ہے، پوجا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور خشوع خضوع اختیار کیے ہیں، تو بت کے پاس تو دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ میرا پجاری میرے سامنے میرا پوجا کر رہا ہے، اس کے پاس تو آنکھیں نہیں. اور اگر آپ جو ہے نا چیخ چیخ کے اس کو پکار رہے ہو میری مدد کیجئے اور میرے مجھے جو ہے نا یہ دیجئے اور مجھے یہ دیجئے، تو اس کے پاس تو کان نہیں ہے اللہ کے بندے، اس کو کیا پتا ہے کہ میرا پجاری میرے سامنے جو ہے نا فلاں حاجت میرے سامنے پیش کر رہا ہے. تو ظاہر ہے عاجزی دیکھنے والا اور عبادت کرنے والے کے عبادت کو دیکھنا، دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے اور اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، فریاد سننے کے لیے کان چاہیے، اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ کان نہیں ہے. تو ابا جان کیسی کیوں عبادت کرتے ہو ایسے بے جان مجسموں کے جن کے پاس تیرے سجدوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پاس تیری فریاد سننے کے لیے کان نہیں ہے، نہ وہ مصیبت آپ سے ہٹا سکتے ہیں نہ وہ فائدہ آپ کو دے سکتے ہیں. تفسیری دلیل ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہے اور ان صحیفوں کے اندر جو ہے نا یہ موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے. دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، یعنی علماء اہل کتاب نے بھی یہ اقرار کیا تھا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، جن کو ہم نے کتاب دی تھی اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور تلاوت بھی ایسی کہ حق ادا ہو جائے، یعنی جو کتاب آسمانی کتاب پر کیا کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے، تلاوت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب آدمی اس پر کیا کرے، عمل کرے. تو یہ جو لوگ تھے یہ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں. کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، معبود کے بجائے جو ہے نا حاجت روا مشکل کشا کے ساتھ مانا کرنا چاہیے. تو وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے، یعنی علماء اہل کتاب، اولئک یؤمنون بہ، وہ بھی اس بات پر ایمان رکھتے تھے. دلیل نقلی از جنات، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. سورہ جن، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت تھی، فقالوا انا سمعنا قرآنا، حضرت نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا ایمان لے کر آئے. پھر یہ جماعت اپنے قوم کے پاس جب گئی تو قوم کو کیا کہتی ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد، آج تو ہم نے ایک عجیب کتاب کو سنا ہے، ایک عجیب کلام کو سنا ہے، جو رائے حق کی طرف جو ہے نا رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. فآمنا بہ، تلاوت سنتے ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، ایمان لے کر آئے. ولن نشرك بربه، ولن نشرك بربنا احدا، اب ہم ہو گئے موحد، آنکھیں کھل گئی، اور اب جو ہے نا ہم سمجھ گئے کہ ہمارا الہ تو ایک ہے، لہذا اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں. یہ دلیل جنات سے منقول ہے توحید باری تعالیٰ کے اوپر. اور دلیل نقلی از ملائکہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. تو یہ دلیل نقلی جو منقول ہے کس سے، ملائکہ سے. اور دلیل نقلی جو پرندوں سے منقول ہے، منقول از طیور، اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. یہ جو ہدہد پرندہ ہے جس کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے، غائب تھا کلاس، سلیمان علیہ السلام نے جب کلاس لگائی یہ پرندہ غائب تھا، پرندہ نہیں تھا. بعد میں جب آیا سلیمان علیہ السلام نے پوچھ گچھ شروع کی تو یہ کہنے لگا کہ میں تو ایک ایسی قوم کے پاس گیا تھا، اور ان کی جو ہے نا ساری صورتحال بتا دی. اب یہ پرندہ جو ہے نا وہ تقریر کرتا ہے، اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. کیوں وہ عبادت نہیں کرتے ہیں اس ذات کے جو زمین آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو جانتی ہے، اور ان باتوں کو بھی وہ جانتی ہے وہ ذات جو تمہارے سینوں کے اندر ہوتی ہے، اور ان باتوں کو بھی وہ ذات جانتی ہے کہ جو تمہاری زبانوں سے صادر ہوتی ہے. اور پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. یہ ہدہد کہتا ہے پرندہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف حاجت روا مشکل کشا وہ ذات ہے کہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے. تیسری دلیل دلیل وحی ہے، دلیل وحی یعنی پیغمبر حوالہ دے کہ یہ دلیل اور یہ حکم مجھے بدلا وحی ملا ہے، میں تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تابع ہوں. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی. آپ کہہ دیجئے کہ میں منع کیا گیا ہوں کہ عبادت کرو ان لوگوں کی جن کے تم عبادت کرتے ہو، مجھے منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کروں، جبکہ میرے پاس واضح دلائل آئے ہیں میرے رب کی طرف سے، وہ امرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں اپنے آپ کو حوالے کر دو، کس کے؟ رب العالمین. سمجھے نا؟ تو اب یہ دلائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، دلیل عقلی اور دلیل نقلی اور دلیل وحی، مقاصد کیا ہے؟ یعنی یہ جو اعلان توحید پیغمبر کے زمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتے ہیں، دلیل عقلی قائم کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اعلان توحید اور یہ جو مسئلہ توحید ہے یہ فطرت اور عقل کے مطابق ہے، عقل بھی اس کو مانتی ہے، فطرت بھی اسی کو قبول کرتی ہے. اور دلیل نقلی پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ مسئلہ اکیلا حبیب کبریا نے بیان نہیں کیا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا، سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی اس مسئلے کا بیان موجود ہے، اور فرشتوں نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا، جنات نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا، یہاں تک کہ پرندوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور دلیل وحی کا پھر مقصد کیا ہے؟ دفع اعتراض. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہر وقت توحید بیان کرتے، فضائل کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ تو اس طریقے سے آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس قسم کی اعتراضات کیے جاتے ہیں. وہ ایک ہی مسئلہ آپ نے لیے اور اس کو جو ہے نا آپ بیان کرتے رہتے ہو، اس کو چھوڑ دو، کچھ لچک پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، کچھ ہم بڑھیں گے آپ کی طرف، کچھ آپ ہماری طرف بڑھیں، لچک پیدا کرو. تو آپ نے ان کے تمام خواہشات کو خاک میں ملا دیا، فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا تابع ہوں، مجھے تو جو مسئلہ بیان کرنے کے لیے ملتا ہے میں اسی کو بیان کرتا ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کے حکم کا تابع ہوں. تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو باطل فرقے امیدیں لگاتے ہیں دائی سے اور وائز سے اور ناسے سے، ان کی امیدیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اس قسم کی امیدیں لے کر دائی وائز اور ناسے کے پاس نہیں آتے، اور پھر اس پر محنت نہیں کرتے. اب آتے ہیں سورت کی طرف، تو وہی آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، اس کی دو سورتیں تھی، اور مولانا رشاد صاحب مد ذل العالی مقدمہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس لیے میں اسے بیان نہیں کرتا ہوں. اور باقی یہ ہے کہ وہی کا آغاز غار حرا سے، اور اس سے پہلے جو ہے نا 6 مہینے تک سچے خواب آپ دیکھتے رہے، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد وہی شروع ہو گئی، اور پھر درمیان کے اندر فطرت کا زمانہ بھی آیا ہے، فطرت کے زمانے کے بعد پھر پہلی سورت جو نازل ہو گئی ہے وہ سورہ مزمل ہے، اور سب سے پہلے جو آیاتیں نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کے ہے. باقی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی لکھی جاتی تھی پتوں پر، چمڑوں پر، دستوں پر، پتھروں پر، لیکن چونکہ اس وقت قرآن مجید اتر رہا تھا تو اس طریقے سے تو آپ نے محفوظ کیا، سارا کا سارا قرآن صحابہ کرام سے لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد پھر ان سے پڑھوایا، اور اگر کسی لفظ کے اندر غلطی تھی تو اس کی تصحیح بھی فرمائی. لیکن چونکہ وہ اس طریقے سے بکھرا پڑا تھا، جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ شہید ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 3 بڑے کام ہوئے تھے، ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نا عمر کی بالکل آخری ایام کے اندر ایک لشکر روانہ فرمایا تھا, اسامہ کو اس کا امیر بنایا تھا, لیکن وہ ابھی مکی مدینہ کی حدود سے نکلے نہیں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر مل گئی, پھر یہ لوگ واپس آ گئے تھے. اور پھر جب دوبارہ اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم ملا تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ اب حضرت کا زمانہ نہیں ہے, اسامہ کم عمر ہے, کسی جو ہے نا بڑی عمر اور اس طریقے سے قداور باروب آدمی کو امیر بنایا جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا, ایو سمائن تو ذلنی و ایو ارضن تو قلنی, کون سا آسمان میرے اوپر سایبان بنے گا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے امیر کو میں نے تبدیل کیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر اسامہ کو امیر بنا کر روانہ کر دیا اور وہ فتح یاب اور کامیاب ہو کر واپس لوٹ آئے. دلہا کے بھائی نے اور ان لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا, منکرین زکات کی جماعت پیدا ہو گئی. اور پھر ان کے سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مفاہمت کی پالیسی اختیار نہیں کی. تمام صحابہ کرام میں سب سے نرم, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر سب سے سخت. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط آدمی بھی سامنے آتے ہیں کہ باری باری جو ہے نا لڑنا چاہیے اور اس طریقے سے کاروائی کرنی چاہیے, یک بارگی وہاں بھی لشکر جا رہا ہے یہاں بھی ادھر بھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا, ان اللہ بعث محمد والحق کل شرید والاسلام غریب ترید فجمعکم اللہ وجعلکم امتا وسطا باقیہ. اللہ کے نبی تشریف لائے تھے تو اس وقت مسافر, اسلام مسافر کی طرح تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہم سب کو شرف اسلام سے, اسلام کے دولت سے نوازا اور ہم مسلمان ہو گئے اور ایک جماعت جو ہے نا وجود میں آ گئی. اور اب جو ہے نا یہ جماعت جو آئی ہے اب یہ قیامت تک رہے گی, یہ امت قیامت تک رہے گی. اب کسی کی بس کی بات نہیں ہے اس امت کو ختم کرنا, مسلمان قیامت تک رہے. واللہ لو منعونی قالا یعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل معهم الحجر والشجر لجاهدتهم حتى تقبل روحي بالله او تكون كلمة الله هي العليا. پھر کہا کہ اللہ کی قسم وہ ایک رسی جو جانور کے ساتھ حضرت کے زمانے میں دیا کرتے یا معمولی چیز دیا کرتے تھے, اور آج اگر یہ اس کے دینے سے بھی انکار کرے اور پھر انسان پتھر درخت سارے جو ہے نا ان کی حمایت میں میرے مقابلے میں آ جائے اور میرے ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو, تنہا میں ان کے خلاف میدان میں اتروں گا اور میں لڑتا رہوں گا ان کے خلاف یہاں تک کہ یا جامع شہادت نوش کروں یا اسلام کو عزت ملے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے ان کے سینے کے اوپر حق کو مشرح کر دیا. اور پھر جو ہے نا اس کے بعد لشکر روانہ کیا. ادھر مسلمہ کذاب کا فتنہ جو ہے نا وہ زور پکڑ گیا اور یکدم اس کے جماعت میں لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے. اور ان کی طرف جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا, ساتھ خود بھی چل پڑے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, شم سیفک ولا تفجینا فی نفسک واللہ ان قتلتا لا یقوم للاسلام نظام ابدا. اپنے جائیے امیر المومنین, اپنی تلوار کاٹی میں واپس رکھ دے, دامن پکڑا. اللہ کی قسم اگر آپ شہید کیے گئے تو اسلام کی رسی تامنے والا کوئی نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس وقت آپ جیسی شخصیت صحابہ کرام میں نہیں ہے جس پر تمام صحابہ کرام متفق. لیکن وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے, لن اقبل نصیحتک فی نفسی, اپنے بارے میں آپ کی نصیحت نہیں سنوں گا. ناموس رسالت کے بعد ہے, سرکوبی کے لیے خود جاؤ. صحابہ کرام منتیں فرما لے. بہرحال جنگ یمامہ کے اندر مسلم کذاب کو تو واصل جہنم کر دیا, لیکن صحابہ کرام کے بہت بڑی تعداد شہید ہو گئے اور اس میں حفاظ قرآن بہت زیادہ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے, کہا کہ آگ بھی مارے کے ہونے ہیں اور اسی طریقے سے اگر حفاظ شہید ہوتے رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے, اس لیے قرآن مجید کتابی شکل میں جو ہے نا جمع کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ کام ہم کیسے کریں جو حضرت نے نہیں کی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نہیں حضرت, یہ خیر کا کام ہے, اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اور بخاری کے اندر جو دور حدیث کے طلبا ہے وہ تو اس سال پڑھ چکے ہیں, اور جو دور حدیث میں نہیں پہنچے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے بخاری کے. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا, وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. بالآخر جو ہے نا پھر وہ بھی مان گئے, اور اس طریقے سے پھر انہوں نے قرآن مجید کے تمام آیات جہاں جہاں ملی ان کو جمع کیا. لیکن جمع کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار نہیں کیا, کئی طریقے اختیار کیے. اور ہر آیت کے بارے میں جب تک تواتر کے ساتھ معلوم نہیں ہوا اس وقت تک اس کو جمع نہیں فرما رہے. ورنہ زید بن ثابت خود حافظ قرآن تھے, کس سے پوچھے بغیر بھی وہ لکھ سکتے تھے, لیکن ایسے نہیں کیا. اور نسخہ تیار کیا, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس چلے گیا, اور ان کے پاس ان کے وفات کے بعد شہادت کے بعد پھر حضرت حفصہ کے پاس تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے منگوایا کہ مزید نسخے تیار کرنے ہیں, مختلف علاقوں کے اندر بھیجنے ہیں, ایک ہی نسخہ ہے. تو یہاں سورتوں کو مرتب نہیں کیا گیا تھا, ہر سورت کو الگ الگ جمع کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کام ہوا تھا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام سورتوں کو مرتب کیا, اور پھر سات نسخے بنائے, اور ایک مکہ, ایک مدینہ, ایک بصرہ, ایک کوفہ اور ایک شام, اس طریقے سے مختلف علاقوں, یمن, مختلف علاقوں میں بھیجے. اچھا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب ہم قرآن مجید شروع کریں گے, تو اس میں آپ نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے, اور ابھی سے ذہن نشین کرنا ہے کہ سورت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ماحول پتہ چلے کہ سورت کا مقصد کیا ہے. اور بالفاظ دیگر آپ یہ کہے کہ سورت کا دعویٰ کیا ہے, مدعا کیا ہے, دعویٰ کیا ہے, مرکزی مسئلہ سورت کا کیا ہے, محور سورت کا کیا ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے. یعنی یہ پانچ چیزیں ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. پانچ چیزوں میں سر فہرست کیا ہے, مقصد سورت, مدعائی سورت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مدعائی سورت ہوتا ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی جیسے بیج, بیج آپ زمین میں رکھتے ہیں, اس سے پودا جو ہے نا تیغ نکلتا ہے, پھر اسے درخت بنتا ہے. اب وہ جو بیج ہے اس کا اثر تنے میں ہے, شاخ میں ہے, پتوں میں ہے. کئی شاخیں ہوتی ہیں درخت کے اندر, اور ہر شاخ کے اندر کئی پتے ہوتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے پتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کس کے ساتھ, شاخ کے ساتھ. شاخ جڑا ہے تنے کے ساتھ, اور تنا جڑا ہے کس کے ساتھ, بیج کے ساتھ. تو وہ بیج کا جو رنگ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے, وہ تنے میں بھی ہے, بیج کا اثر وہ شاخوں میں بھی ہے, اور بیج کا اثر پتوں میں بھی ہے. اس لیے ہر درخت دوسرے جنس کے درختوں سے کیا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. اور مختلف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو بیج ہے اس کا اثر تنے میں, شاخوں میں, پتوں میں. اب وہ پتے, شاخیں, تنا سب کے سب جو ہے نا کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بیج کے ساتھ. اب بیج کی وجہ سے جو ہے نا تنا اور شاخیں اور پتے جو ہے آپس میں مربوط ہے یا نہیں ہے, مربوط ہے. بالکل یہی حیثیت سورت کے دعوے کا ہے. سورت کے اندر جو دعویٰ ہوتا ہے ہر آیت آ کر اس کے ساتھ لگتی ہے. ادھر سے آیت آتی ہے اس کے ساتھ لگتی ہے, ادھر سے آیت آتی ہے اس طرح کے ساتھ لگتی ہے, ادھر سے آیت آتی ہے اس کے ساتھ لگتی ہے. یعنی دلائل آ کر وہ دعوی کے ساتھ لگتے ہیں, اور اسی طریقے سے قصص آ کر دعوی کے ساتھ لگتے ہیں,
مثالیں آ کر دعوی کے ساتھ لگتی ہیں، تخویفیں آ کر دعوی کے ساتھ لگتی ہیں، بشارتیں آ کر دعوی کے ساتھ لگتی ہیں اور زواجیں آ کر دعوی کے ساتھ لگتے ہیں، تو اس دعوی کی وجہ سے سورت کے تمام آیات کیا ہو گئی؟ مربوط ہو گئی۔ یہ دعوی سورت ہے، یعنی سورت کے اندر جو مرکزی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ کتابوں کے اندر نہیں ملے گا، یہ آپ نے خود تلاش کرنا ہوگا کہ سورت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ تلاش کرنا بالکل آسان ہے۔ آپ اس طریقے تلاش کریں گے کہ سورت کو اچھی طریقے سے جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ تھوڑا سوچیں گے کہ یہ جو سورت ہے اس سورت کے اندر دلائل ہے، تو دلیل تو مقصود بھی ذات نہیں ہے، اس سورت کے اندر مثالیں ہیں، قصے ہیں، تو مثال بیان کرنا تو مقصود بھی ذات نہیں ہے، قصہ بیان کرنا تو مقصود بھی ذات نہیں ہے، تخویفیں ہیں، تخویفیں بیان کرنا مقصود بھی ذات نہیں ہے، بشارتیں ہیں، بشارتیں بیان کرنا مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ آخر کون سا مسئلہ ہے سورت کے اندر، کون سی چیز ہے سورت کے اندر جس پر اللہ تبارک و تعالی دلائل بیان کرتے ہیں، بشارتیں بیان کرتے ہیں، تخویفیں بیان کرتے ہیں، زواجر بیان کرتے ہیں، امثال بیان کرتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، آخر وہ مسئلہ کون سا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ سب کچھ مقصود بھی ذات نہیں ہے، مقصود بھی ذات وہ دعویٰ ہے۔ تو اس طریقے سے سورت کا دعویٰ ڈھونڈنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جب آپ غور کریں گے تو آپ کہ ہاں یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ دعویٰ ہے جس پر اللہ پاک یہ دلائل بیان کرتے ہیں، یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ تخفیف بیان کرتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ تو ایک تو ہر سورت کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ سورت کا دعویٰ کیا ہے۔ لفظی ترجمہ تو آپ خود بھی تفاسیر سے اٹھا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دعوی سورت کو سمجھنا جس پر تمام جو ہے نا یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دعوی سورت کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تجزیت السورت، تقسیم السورت الى مضامینها، یعنی اس سورت کے اندر ایک مسئلہ ہے یا دو مسئلے ہیں یا تین مسئلے ہیں، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مقاصد سورت کے اندر کتنے، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، سمجھے نا؟ دعوی، یہ مختلف الفاظ سے میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، دعوی سورت کے اندر کتنے ہیں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے۔ تو آگے جب سورت ہی آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سورت کا دعویٰ ایک ہے، اس سورت کے اندر دو دعوے ہیں، اس سورت کے اندر تین دعوے ہیں، اس سورت کے اندر چار دعوے ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہے کہ سورت کے اندر ایک مسئلہ ہے، اس سورت کے اندر دو مسئلے ہیں، اس سورت کے اندر تین مسئلے ہیں، اس سورت کے اندر چار مسئلے ہیں، اس سورت کے اندر ایک مقصد کا بیان ہے، اس سورت کے اندر دو مقاصد کا بیان ہے، اس سورت کے اندر تین کا ہے، اس سورت کے اندر چار کا ہے۔ یہ مختلف الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تعبیر مختلف الفاظ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، سمجھے نا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں، تقسیم السورت الى مضامینها، تجزیت السورت بھی کہتے ہیں، توزیع السورت بھی کہتے ہیں، اور تقسیم السورت الى مضامینها بھی کہتے ہیں۔ سورت کو تقسیم کرنا اس کے مضامین کی طرف، کہ سورت کے اندر کتنے مضامین ہیں، کتنے مسائل ہیں، سمجھے نا؟ بالفاظ دیگر کتنے دعوی ہیں، بالفاظ دیگر کتنے مقاصد ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے، سمجھے نا؟ اور تیسری بات، ما بہ الامتیاز، کہ یہ سورت دوسری سورت سے ممتاز کس مسئلے کی وجہ سے، سمجھے نا؟ ہر سورت دوسری سورت سے کیا ہے، ممتاز ہے۔ اگر سورت دوسری سورت سے ممتاز نہ ہوتی تو پھر ایک کا نام فاتحہ، دوسرے کا نام بقرہ، تیسرے کا نام آل عمران، چوتھے کا نام نساء، پانچویں کا نام مائدہ کیوں ہے؟ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو اس لیے کہ ایک سورت دوسری سورت سے ممتاز ہے، اب وہ کس مسئلے کی وجہ سے ممتاز ہے؟ تو ما به الامتیاز کو سمجھنا ہے کہ ما به الامتیاز کیا ہے. اور اکثر و بیشتر تر ما به الامتیاز تقریباً وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو مقصد صورت ہوتا ہے اس کی وجہ سے صورت دوسری صورت سے کیا ہوتی ممتاز ہوتی. لیکن کبھی کبھی جو ہے نا دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو ما به الامتیاز کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اور چوتھی بات ربط السورہ بالسورہ, سورت کا سورت کے ساتھ کیا ربط ہے, سمجھے نا؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو. کبھی کبھی رب, اچھا یہ رب جو ہے نا یہ منسوس چیزیں نہیں ہیں, یہ منسوس چیزیں نہیں ہیں, یہ آپ کو تلاش کرنی پڑے گی. یعنی کتنے مقامات ہیں, کتنی جگہیں ہیں اول سورت کے اندر دوسری سورت کے اندر کہ جہاں پر دونوں سورتوں میں کیا ہے اشتراک ہے. اگر آپ کو دو جگہ مل گئی تو دو ربط ہے, تین جگہ مل گئی تین ربط ہے, چار جگہ مل گئی تو چار ربط ہے, پانچ جگہ مل گئی پانچ ربط ہے, دس مل گئی تو دس. اور جو جو آپ غور فکر کرتے جائیں گے روابط جو ہے نا وہ بڑھتے جائیں گے آپ کے پاس. متقدمین کے زمانے کے اندر ان چیزوں کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے ان کے تفاسیر کے اندر آپ کو چیزیں نہیں ملے گی سورت کا سورت کے ساتھ کیا ربط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں ان کے سامنے بالکل ایسی تھی جس طریقے سے ہماری ہتھیلی میں کوئی چیز پڑی ہو. اور وہ ائمہ تفسیر تھے, اس لیے وہ آیت کے بعد آیت پڑھتے تھے آیت کے بعد آیت پڑھتے تھے, تو ان کے سامنے ربط بالکل جو ہے نا ظاہر ہوتا تھا آیت کا آیت کے ساتھ سورت کو سورت کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے سامنے سورج کی روشنی ظاہر ہے. اس لیے اس زمانے کے اندر ربط بیان کرنے کی کیا نہیں تھی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب چونکہ زمانہ وہ نہیں رہا, قرآن مجید کے ساتھ تعلق ممارست جو ہے نا بہت کم ہو گئی ہے, اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں سورت کا سورت کے ساتھ ربط بیان کریں. اور اس طریقے سے آیات جو سورت کے اندر ہے ان کے آپس کے اندر ربط کو کیا کریں بیان کریں, اب ضرورت ہے. تو اس طریقے سے ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پانچواں مسئلہ مشکلات القرآن, یعنی سورت کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مشکل ہوتے ہیں. مشکل بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. اب ہر معنی پر جو ہے نا دلیل موجود ہے, کسی نے ایک معنی مراد لیا ہے کسی نے دوسرا معنی مراد لیا ہے. جیسے کہ ثلاثۃ قروء, یہ مثال میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ تو آپ پڑھ کر آئے ہو درجہ ثالثہ سے, تو اب قرا یہ طور کے معنی میں بھی ہے حیث کے معنی میں بھی ہے, پاکی نا پاکی. اب کسی نے کس کے معنی میں لیا ہے, طور کے معنی میں لیا ہے اور کسی نے حیث کے معنی میں لیا ہے. تو اس کو تعویل بھی کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اور اس کے اندر کئی معنی محتملہ ہے ان معنی محتملہ میں سے آپ کسی ایک معنی کو ترجیح دیتے ہو قرائن سے, اور جس معنی کو آپ نے ترجیح دی ہے قرائن سے وہ سیاق سماق کے منافی نہیں ہے, اور اس طریقے سے دیگر نصوص قرآنی کے منافی نہیں ہے. تو یہ تعویل ہے, بالکل اسی طریقے سے آپ تفسیر بیان کر سکتے ہو, سمجھے نا. ہاں تحریف جو ہے نا وہ حرام ہے. تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لفظ کا لفظ کی تفسیر اس طریقے سے بیان کریں کہ وہ نصوص قرآنی اور اسی طریقے سے احادیث صحیحہ, نصوص صریحہ احادیث صحیحہ اور عقائد اسلام کی بالکل کیا ہے منافی. جیسے کہ بعض ملحدین کہتے ہیں کہ نماز کا معنی کیا ہے؟ توجہ. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ غریب کی مدد کرنا. روزے کا معنی کیا ہے؟ بھوکوں کی بھوک کا احساس کرنا. تو اس کو زندقہ اور الحاد کہتے ہیں. اس طریقے سے تفسیر یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے. جو ایسا کرے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ گمراہ کہا جائے گا. لیکن تاویل جائز ہے جب اصول تفسیر کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا, اور اس کو مشکلات قرآن بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی سمجھنا ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ترتیب کی دیوار سے میں نے کہا تھا کہ تقسیم اور ترتیب دونوں کا سمجھنا ضروری ہے. تو وہاں میں نے تقسیم کا بتایا, ترتیب کا نہیں بتایا تھا کہ قرآن مجید کی جو سورتیں ہیں یہ منقسم ہے کس کی طرف؟ مکی سورتوں کی طرف اور مدنی کی طرف. ترتیبیں بھی دو ہیں, ترتیب لوحی اور ترتیب نزولی. ترتیب لوحی وہ ہے کہ جو لوح محفوظ کے اندر ہے, اور ہمارے سامنے جو مصحف ہے جس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے یہ مصحف ہے, ہمارے سامنے جو مصحف ہے جس ترتیب کے ساتھ یہ مصحف موجود ہے, بالکل یہ ترتیب لوحی ہے. لوح محفوظ کے اندر بھی اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید وہاں موجود ہے, اس کو ترتیب لوحی کہتے ہیں. اور ترتیب نزولی, قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے 23 سالوں میں توڑا توڑا کر کے نازل فرمایا ہے. تو ترتیب نزولی یہ نہیں ہے جو ترتیب لوحی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا لیلۃ القدر کے رات میں سمائے دنیا کے طرف, سمجھے نا, جہاں فرشتوں کا جو ہے نا وہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں منتقل فرمایا, اور پھر وہاں سے 23 سالوں کے اندر تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا. تو اس لیے پھر وہ آیتیں نازل ہوتی تھی جن آیتوں کی جس وقت ضرورت ہوتی تھی, جس وقت جن آیتوں کی کیا ہوتی تھی ضرورت ہوتی تھی وہ آیتیں نازل ہوتی تھی. تو پھر نزول ترتیب وار نہیں ہے, اس لیے کہ نزول جو ہے نا وہ وقائع, حادثات, مسائل اور وفود کی جو باتیں ہوتی تھیں ان کے مطابق جو ہے آیتیں نازل ہوتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو مسئلہ پیش آتا تھا, جس وقت جو حالات پیش آتے تھے اور جس وقت جو وقائع پیش آتے تھے ان کی مناسبت سے جو آیتیں تھی اس وقت وہ آیتیں اترتی تھی. اس لیے ترتیب نزولی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو ترتیب لوحی ہے. تو ترتیب لوحی کے اندر سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. پہلی سورت ہے یا نہیں ہے؟ پہلی سورت ہے. اور ترتیب نزولی کے اندر یہ 5ویں سورت ہے. پہلی سورت سورہ علق کے ابتدائی آیات, اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی. 2.5 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہے پھر وحی نہیں اتری. اور فترت کے بعد پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ مزمل ہے. تیسری سورت مدثر ہے, اور 4ویں سورت قلم ہے, اور 5ویں سورت پھر فاتحہ ہے. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, مزمل پہلے نازل ہوئی, بعض کہتے ہیں کہ فاتحہ پہلے نازل ہوئی. تو تمام اقوال کے اندر اس طریقے سے آپ تدبیق کریں گے کہ سب سے پہلے علق کی ابتدائی آیت نازل ہوئی تھی. فترت کے بعد جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی وہ مزمل ہے, اور کامل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی پوری سورت وہ فاتحہ ہے. تو فاتحہ اول اس حیثیت سے ہے کہ پوری سورت جو قرآن مجید کے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ فاتحہ ہے. فترت اور مزمل اول بہی معنی ہے کہ فترت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی ہے وہ مزمل ہے, اور آغاز وحی جس صورت سے ہے وہ الگ ہے. تو اس طریقے سے تمام اقوال کے اندر کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ ترتیب لوحی جو ہمارے سامنے ہے اس کی پہلی سورت ہے, اور اسی سے جو ہے نا قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے. اب آغاز قرآن کے لیے, ابتدائی قرآن کے لیے ایسی صورت کا ہونا ضروری تھا جو قرآن مجید کے تمام مقاصد اور تمام مضامین کے اوپر مشتمل ہو, تاکہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے متن بن جائے اور پورا قرآن مجید اس کے لیے کیا بن جائے؟ شرح بن جائے. تو اس طریقے سے, اور وہ صورت کیا ہو؟ مختصر ہو. صورت بھی کیا ہو؟ مختصر ہو. تمام مقاصد قرآن اور مضامین قرآن پر کیا ہو؟ مشتمل ہو اور مختصر ہو. اور ایسی صورت نہیں تھی مگر فاتحہ. اور صورتیں بھی ایسی ہیں جس میں قرآن مجید کے تمام مقاصد اور مضامین بیان کیے گئے ہیں, لیکن وہ لمبی صورتیں ہیں. مختصر صورت جو تمام مضامین قرآن مجید کے اوپر اور اسی طریقے سے مقاصد قرآن پر مشتمل ہے وہ صرف فاتحہ ہے. تو اس وجہ سے آغاز قرآن مجید کا فاتحہ سے کیا گیا. مقاصد قرآن چار ہے. اثبات توحید باری تعالی, اثبات رسالت, اور اثبات صداقت کتاب, اور ایمان بالآخرت. یہ چار مقاصد قرآن ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ آٹھ ہے, پھر وہ سوابق اور لوائق بناتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ چھ ہے, تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقاصد قرآن ہے ان کو نافذ کرنے کے لیے پھر جہاد کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ جہاد کی, اور دعوت کی, اور انفاق کی ضرورت ہے. تو پھر جہاد, دعوت, انفاق کو انہوں نے مقصد پنجم بنایا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احکام بیان کیے ہیں, تو احکام کو پھر انہوں نے مقصد ششم بنایا ہے. تو چھ مقاصد ہیں پھر. لیکن جو اصل مقاصد ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ چار ہیں. تو وہ چار کے چار مقاصد سورہ فاتحہ کے اندر پائے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, یہاں دعوی توحید ہے, اور اثبات رسالت بھی ہے, اور اسی طریقے سے اثبات قیامت بھی ہے, اور حقانیت کتاب بھی ہے. چار قوموں کا, تین قوموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں, تو تین قوموں کا تذکرہ یہاں پر بھی ہے. منعم علیہم, جن کے پاس قرآن مجید کی دعوت آئی انہوں نے قرآن مجید کی دعوت کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. منعم علیہم. مغضوب علیہم, قرآن مجید کی دعوت آئی اور باوجود علم کے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اپنی اولاد کو جانتے تھے اسی طریقے سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کو بھی جانتے تھے, حقانیت کو بھی جانتے تھے, اور اس طریقے سے قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کو بھی جانتے تھے. لیکن عنادن انہوں نے ماننے سے کیا کر لیا؟ انکار کر لیا. اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ مغضوب علیہم ٹھہرے. باوجود علم کے عنادن کیا کر لیا؟ انکار کر لیا. ایک جماعت وہ ہے, اور یہ مغضوب علیہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر, غضب اور پٹکار جو ان پر نازل ہو گئے, تو ان کا تذکرہ بھی صورت کے اندر ہے. اور تیسری جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے انکار کیا بوجہ جہل, اور وہ کیا ہے؟ ضالین ہے. وہ ضالین ہے. تو ان کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر ہے. تو گویا کہ مقاصد کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. اس بات توحیدی باری تعالی، اس بات رسالت، اس بات صداقت کتاب، اور اسی طریقے سے اس بات قیامت، اور من علیہم کا تذکرہ، مغضوب علیہم کا تذکرہ، اور ظالین کا تذکرہ. اور یہ سب کچھ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور فاتحہ ان تمام مضامین پر اور ان تمام مقاصد پر کیا ہے؟ مشتمل ہے. تو گویا کہ فاتحہ قرآن مجید کے تمام مضامین اور تمام مقاصد کو شامل ہے اور انتہائی مختصر ہے، اس لیے ابتدائی قرآن مجید اس سے کیا گیا اور شروع میں یہ لایا گیا. سمجھ گئے نا بات کو؟ سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہے؟ الحمد سے ہے، الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید کے اندر 5 سورتیں ہیں جس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کبھی جو ہے نا سورت کا آغاز جملہ خبریہ سے کرتے ہیں، اور کبھی جملہ انشائیہ سے کرتے ہیں، اور کبھی حروف مقطعات سے کرتے ہیں. یہ انداز ہے بیان باری تعالیٰ کا. تو 5 سورتیں قرآن مجید کے اندر ایسی ہے جس کا آغاز کس سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے. پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ انعام، تیسری سورت سورہ کہف، چوتھی سورت سورہ سبا، اور 5ویں سورت سورہ فاطر. یہ 5 سورتیں ہیں جس کا آغاز کس سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے. تو اس طریقے سے مفسرین نے قرآن مجید کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ قرآن مجید کے کتنے حصے ہیں؟ 5 حصے ہیں. پہلا حصہ شروع ہوتا ہے فاتحے سے، ختم ہوتا ہے کس کے اوپر؟ مائدے کے اوپر، مائدے کے اختتام پر ختم ہوتا ہے. دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے انعام سے، ختم ہوتا ہے کس کے اوپر؟ کہف کے اوپر. تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سبا سے، ختم ہوتا ہے فاتر کے اوپر. اور تیسرا چوتھا ہو گیا نا. اور 5ویں حصہ شروع ہوتا ہے فاتر سے، اور ختم ہوتا ہے کس کے اوپر؟ اختتام کے اوپر. یہ جو 5 حصے ہیں قرآن مجید کے، ان 5 حصوں کا موضوع اس بات توحیدی باری تعالی ہے. اس بات توحیدی باری تعالی ہے. پہلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، اور عنوان اس کے لیے خالقیت کو بنایا گیا ہے، صفت خالقیت کو. سمجھے نا؟ تو خالقیت کا تذکرہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مرکزیت خالق صفت خالقیت کو دی گئی ہے، اور صفت خالقیت کے ساتھ دیگر صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کی گئی، لیکن زور جو ہے نا وہ اس صفت کے اوپر دیا گیا. اور صفت خالقیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفات ہے کہ اب تک دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو صفت خالقیت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو. کوئی مشرک بھی ایسا پیدا نہیں ہوا. سب کے سب کہتے ہیں جو مشرک ہے کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے. جگاؤ اس کو. یا تھوڑا کم کھایا کرو. اچھا، تو مرکزی مسئلہ، مرکز کس کو بنایا گیا ہے؟ پہلے اسی کے اندر صفت خالقیت کو بنایا گیا ہے کہ خالق صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور دوسرا جو حصہ ہے انعام سے شروع ہوتا ہے، وہاں پر مرکز کس کو بنایا گیا ہے؟ صفت تربیت کو بنایا گیا ہے. جب ثابت ہو کہ خالق اللہ ہے تو مربی بھی اللہ ہے، تربیت بھی اللہ کرتا ہے، تربیت کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، مرکز اس صفت کو بنایا گیا ہے. اور پھر بطور تتمہ، بطور نتیجہ، بطور تفریح دیگر مسائل کو اور اس طریقے سے صفات کو بھی اللہ کے لیے ثابت کیا گیا. اور تیسرا حصہ جو کہاف سے شروع ہوتا ہے اور سبا تک جاتا ہے، اس میں مرکز کس کو بنایا گیا ہے؟ تربیت کو. اس کو مرکز کس کو بنایا ہے؟ متصرف ہونے کو. کہ متصرف صرف اور صرف کیا، جب ثابت ہو گیا کہ خالق صرف اللہ ہے، خالقیت کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور رب صرف اللہ ہے، ربوبیت کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ متصرف صرف اللہ ہے. خیر اور شر صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہے. یہاں مرکزی مسئلہ جو ہے نا اس کو قرار دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علم غیب کو بھی اللہ کے لیے ثابت کیا گیا ہے، قدرت بھی اللہ کے لیے ثابت کی گئی ہے، یعنی دیگر صفات کو بھی اللہ کے لیے ثابت کیا گیا ہے بطور نتیجہ، بطور تفریح. لیکن مرکزی مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ متصرف اور خیر اور شر کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اور پھر سورہ سما سے سورہ فاطر تک قیامت کو بیان کیا گیا. تو مسئلہ قیامت جو سابقہ تین مسائل ہے، اس پر اس کو متفرق کیا گیا. مسئلہ قیامت کو اس پر کیا کیا گیا؟ متفرق کیا گیا. جب متفرق کیا گیا تو اب مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر خالق کون ہے؟ اللہ ہے، تو مرنے کے بعد بھی خالق اور دوبارہ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، تو عالم آخرت کے اندر بھی مرنے کے بعد بھی تربیت کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. اور جس طریقے سے دنیا کے اندر خیر اور شر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور متصرف الامور کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس طریقے سے مرنے یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی خیر اور شر کا مالک، اور اس طریقے سے ہمارے تمام امور کے اندر متصرف کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. سمجھے نا؟ اور پھر سورہ فاطر سے لے کر آخر تک اسی قیامت کی تفصیل کو بیان کیا گیا. جو آخری حصہ ہے اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آخری دو حصے ہیں یہ حقیقت کے اندر کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو حصے ہیں، پہلے حصے کے اندر اس بات قیامت ہے، دوسرے کے اندر کیا ہے؟ تفصیلی قیامت ہے. تو اب پہلے الحمدللہ کا مطلب کیا ہوگا جو ہمارے سامنے ہے سورہ فاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں وہ ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے. انعام کے الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جو تمام کے تمام کائنات کی تربیت کرنے والی ہے. اور تیسرے الحمدللہ کا معنی کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام کے تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جو خیر و شر کا مالک ہے. اور اب سورہ سبا میں جو الحمدللہ رب العالمین ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، جس طریقے سے دنیا میں خالق اللہ، مرنے کے بعد بھی خالق اللہ. الحمدللہ رب العالمین، جس طریقے سے دنیا کے اندر مربی اللہ ہے، مرنے کے بعد بھی مربی اللہ ہوگا، عالم آخرت کے اندر بھی تربیت اللہ ہی کرے گا. اور الحمدللہ رب العالمین، جس طریقے سے دنیا کے اندر خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، اسی طریقے سے عالم آخرت کے اندر بھی خیر اور شر کا مالک کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. یہ عقیدہ آپ کو یہاں سے ساتھ لے جانا پڑے گا، مطلب یہ عقیدہ یہاں سے ساتھ لے جانا پڑے گا. اور پھر آخری حصے کے اندر اس کی کیا ہے؟ تفصیل ہے. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور 7 آیتوں پر یہ سورت مشتمل ہے. مکی ہونا یقینی ہے اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ مدینہ کے اندر مستقل سورت کی حیثیت سے جو ہے نا یہ نازل نہیں ہوئی. یہ سورت صرف یاد دہانی کے لیے اگر نازل ہوئی ہے تو یاد دہانی کی، سمجھے نا. باقی یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور 7 آیتوں پر جو ہے نا یہ مشتمل ہے. مکی سورت ہے، ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. مدنی ان کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہے. سارے ناموں کو بیان کرنا اور پھر وجہ تسمیہ بیان کرنا، اس کے لیے تو الگ دن چاہیے، اس لیے میں مختصر چند کا تذکرہ کروں. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھے کہ متعدد نام کا مطلب کیا ہے. یعنی یہ سورت انتہائی کمال والی سورت ہے، اس لیے کہ آدمی کے پاس جتنے کمالات زیادہ ہوتے ہیں اس حساب سے اس کے نام کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. ایک آدمی حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، فقیہ ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ حضرت حافظ، قاری اور مولانا، مفتی اور ڈاکٹر، اب تو یہ لقب بھی آنے لگا ہے نا، تو یہ سارے کے سارے ڈاکٹر القاب ہم کسی آدمی کے ساتھ لگاتے ہیں. کبھی اس کو قاری صاحب کہتے ہیں، کبھی حافظ صاحب کہتے ہیں، کبھی مفتی صاحب کہتے ہیں، کبھی شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کمالات زیادہ ہے. زیادہ نام دلالت کرتے ہیں کس کے اوپر؟ کثرت کمالات کے اوپر. تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کہ جو نام متعدد ہے، زیادہ نام ہے، اس لیے کہ اس سورت کے اندر کمالات بہت زیادہ ہے. سورہ فاتحہ کہتے ہیں اس کو. فاتحہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ابتدا سے شفا کہتے ہیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے الفاظ میں جسمانی بیماریوں کا شفا ہے. اور اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر سیکھی جائے تو شرک کی بیماری سے کیا ہو جائے گی؟ شفا مل جائے گی. تو معنی سیکھنا، تفسیر پڑھنا، یہ علاج ہے شرک کی بیماری کا. الفاظ یہ علاج ہے جسمانی بیماری کا. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس سورت کو کافیہ بھی کہتے ہیں. یعنی اگر آپ نے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سیکھ لی تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. وافیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سورت نے قرآن مجید کے تمام مضامین کو اپنے اندر کیا کر لیا ہے؟ سمو لیا ہے، جو اب آپ کے سامنے بیان ہو گیا. تمام کے تمام مقاصد قرآن، تمام کے تمام مضامین قرآن سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وافیہ کہتے ہیں. سبع المثانی بھی کہتے ہیں. سبع اس لیے کہتے ہیں کہ آیتیں 7 ہیں. جو تسمیہ کو فاتحہ کا جز کہتے ہیں ان کے ہاں بھی 7 آیتیں ہیں، اور جو تسمیہ کو فاتحہ کا جز نہیں کہتے جیسے کہ ہم، ان کے ہاں بھی آیتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں. سمجھے نا. اور مسانی بھی کہتے ہیں. اب مسانی کا مطلب مختلف بیان کیے گئے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسانی سے کہتے ہیں کہ بار بار یہ سورت جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے نمازوں کے اندر. لیکن جو سب سے بہترین وجہ ہے مسانی کے لیے وہ یہ ہے کہ مسانی اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحی کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں یہ مضامین قرآن مجید کے اختتام تک بار بار اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں دہراتے رہتے ہیں. توحید, اس بات توحید, اس بات رسالت, حقانیتی کتاب, اس بات حقانیتی کتاب, اس بات قیامت, اور منعملہم کا تذکرہ, مغضوب علیہم کا تذکرہ, ظالین کا تذکرہ, بار بار اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے متعدد صورتوں کے اندر اس مسئلے کو کیا کرتے رہتے ہیں, دہراتے رہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مسانی کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس صورت کو ام الکتاب کہتے ہیں, ام القرآن کہتے ہیں, کیونکہ یہ پورے قرآن مجید کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. بحقی نے لکھا ہے کہ 104 آسمانی کتابیں ہیں, 104 میں سے 4 کو نکالے, 100 کتابوں کا خلاصہ 4 کتابیں ہیں, 4 بڑی کتابیں ہیں, اور 4 بڑی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید کا خلاصہ فاتحہ ہے, اور فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, جس کو آج کل ایک آدمی نے اپنا بیان بنایا. یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے, فاتحہ کا خلاصہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا, صرف تجھ سے مدد مانگوں گا, یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن کہتے ہیں. اساس القرآن بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا بنیاد ہے. اور تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں سورت کو, اس لیے کہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ آپ نے دعا کیسے مانگنی ہو. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہاں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا تذکرہ ہے, القاب خداوندی کا تذکرہ ہے, صفات خداوندی کا تذکرہ ہے. تو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے دعا میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو ذکر کرے, اللہ کے القاب کو ذکر کرے, اللہ کی بڑائی کو ذکر کرے, اور اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی جو ہے نا اللہ کے سامنے پیش. اس کے بعد ایاک نعبد, ایاک نعبد عبادت کا ذکر ہے, یعنی آپ کے پاس اگر عبادت تلاوت ہے, درس قرآن ہے, نماز ہے, تو اس عبادت کو وسیلہ بنا کر بھی اللہ سے مانگے. ایاک نستعین, ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کرے کہ یا اللہ زندگی بھر میں نے کسی سے نہیں مانگا, اور آج بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ صرف میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا, تیرا بندہ ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں, یہ اعلان بھی کرے. اس کے بعد پھر اپنی درخواستیں پیش کرے, اہدنا الصراط المستقیم, سمجھے نا. لیکن دعا کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کرے, بخیل نہ بنے, سخی بنے, جمع کا صیغہ استعمال کرے, تمام کے تمام مسلمانوں کو اپنے دعاؤں میں شریک کرے, اور دنیا اصالتاً نہ مانگے, ضمناً اور تبعاً مانگے, اصالتاً دنیا کے اندر ہدایت, آخرت میں کامیابی مانگے, یہ پیغام ہے. اور اسی طریقے سے جو مردود فرقے ہیں, مغضوب علیہم فرقے ہیں, ظالین فرقے ہیں, ان کے نقش قدم چلنے سے پناہ مانگے اللہ سے, کہ اللہ ان کے راستوں سے میری حفاظت فرما, میرا اولادوں کی حفاظت فرما, میری نسل اور خاندان کی حفاظت فرما, یہ دعا مانگ. پھر دیکھو دعائیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی, جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا ہے فاتحہ کے اندر دعا مانگنے کا، اس طریقے کو اپنائے. بعض جاہل کیا کرتے ہیں، دعا شروع کرتے ہیں تو درود سے شروع کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں درود ضرور جو ہے نا اپنی دعا کے اختتام پر پڑھے، لیکن دعا کے آغاز کس سے ہو؟ الحمد سے ہو، تعریف باری تعالیٰ سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے ہو، اللہ کی بڑائی سے ہو، اور پھر اختتام کس کے اوپر ہو؟ صلات کے اوپر ہو، درود کے اوپر. تو یہ مختلف جو ہے نام ہے سورہ فاتحہ کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رد ہے ان تمام مشرکین کے اوپر جو لات اور عزا کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے تھے، جو کیا کہتے تھے، بسم اللہ والعزا، ان پر رد ہے کہ نہیں؟ وہ بے جان پتھریں ہیں، بے جان مجسمے ہیں، ان کو چھوڑ دو، برکت اور استعانت اس ذات سے طلب کرو جس کام کی طرف تم بڑھ رہے ہو، اس کام میں کامیابی کے لیے برکت اور طلب اس سے طلب کرو، برکت اور استعانت اس سے طلب کرو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اسی سے جو ہے نا استعانت طلب کرو اور اسی سے برکت حاصل کرو. الرحمن الرحیم کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، چھوٹی بڑی نعمتیں، یہ اسی کی دی ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. خلاصہ صورت تو آپ کے سامنے تقریباً آ چکا ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن اس کے علاوہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی ایک خلاصہ یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ صورت کے اندر اصلاح علم والعمل ہے. صورت کے اندر کیا ہے؟ اصلاح علم والعمل ہے. علم سے مراد کیا؟ عقیدہ. یہ صورت کا خلاصہ ہے کہ صورت میں اللہ تبارک و تعالی عقیدہ اور عمل کا کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں تک کیا ہے؟ اصلاح عقیدہ ہے. اور ایاک نعبد کے بعد کیا ہے؟ اصلاح عمل ہے. ایک خلاصہ یہ. اور صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیا ہے؟ ترغیب ہے. اور غیر المغضوب علیہم، یہ کیا ہے؟ ترہیب ہے. تو گویا کہ سورت کے اندر اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل، اور اسی طریقے سے ترغیب اور ترہیب، یہ چیزیں ذکر کی گئی ہے. یہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. دوسرا خلاصہ، سورت مشتمل ہے القاب خداوندی کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، القاب خداوندی، صفات خداوندی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین آداب خداوندی ہے. سورت مشتمل ہے کس کے اوپر؟ القاب خداوندی کے اوپر، آداب خداوندی کے اوپر. سمجھے نا؟ کیونکہ یہاں پر ایا کو مقدم کیا گیا، حالانکہ ایا مفعول ہے. ایا کا کیا ہے؟ مفعول ہے. اور مفعول کی جگہ یہ ہے کہ وہ عامل سے بعد جو ہے نا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول کو مقدم کیا گیا، اس لیے کہ یہاں پر مفعول کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ آداب خداوندی ہے کہ اللہ کا تذکرہ کیا ہو؟ پہلے ہو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو موسیٰ علیہ السلام کے کلام پر جو فضیلت حاصل تھی، کیوں تھی؟ اس لیے کہ حضرت نے اللہ کے نام کو پہلے رکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام کو بعد میں رکھا. تو آدابِ خداوندی یہ ہے کہ اللہ کا نام کیا ہو؟ پہلے ہو. یہ آدابِ خداوندی. اور پھر اس کے بعد سورت کے اندر کیا ہے؟ درخواست. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد پھر القاب اور آداب کے بعد درخواست پیش کرنے کا ذکر ہے. اور پھر آخر کے اندر کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رب کائنات کے سامنے درخواست پیش کرنے کا ذکر ہے. اور پھر آخر میں جو ہے نا بطور بدل درخواست میں جس چیز کو مانگا گیا ہے اس کا تعین کیا گیا ہے بدل کے اندر. سمجھے نا؟ ابھی میں نشاندہی کروں گا. بدل کے اندر اس کا تعین کیا گیا ہے. انعم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل ہے. اور بدل کے اندر جس چیز کے لیے درخواست دی گئی تھی اس کا تعین کیا گیا ہے. سمجھ گئے نا؟ آگے دوسرا بدل ہے. بدل بھی کہہ سکتے ہیں, صفت بھی کہہ سکتے ہیں. غیر المغضوب علیہم اس کے اندر جو ہے نا محرومین یعنی اس بدل کے اندر, اور اسی طریقے سے اس بدل کے اندر محرومین کا تذکرہ ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفت محرومین ہے. لیکن وہ محروم جو باوجود علم کی عناد کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے؟ محروم ہو گئے تھے قرآن مجید کی ہدایت سے, ان کا تذکرہ ہے. اور ضالین کے اندر ان محرومین کا تذکرہ ہے جو جہل کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے؟ محروم ہو گئے. یہ دوسرا خلاصہ ہے. اور پہلا خلاصہ جو تفسیری خلاصہ ہے وہ میں نے بیان کیا تھا کہ اس سورت کے اندر تمام کے تمام مقاصد قرآن اور مضامین قرآن جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں. اس بات توحیدی باری تعالی اور اسی طریقے سے اس بات رسالت اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ اس بات حقانیت قرآن اور اس بات قیامت اور اسی طریقے سے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ, منعم علیہم, مغضوب علیہم اور ضالین. یہ تفصیلی خلاصہ ہے سورت کا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. ہم تو یہ معنی بیان کرتے ہیں نا. اور کتاب اللام پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. الف لام کے جو چار قسمیں ہیں, استغراقی ہے, جنسی ہے, عہدی خارجی ہے, عہدی ذہنی. اور قاضی مذہبی نے تو بیان کیا ہے کہ الف لام یا تو استغراق کے لیے اور یا کس کے لیے؟ جنس کے لیے. سمجھے نا؟ لیکن یہاں ایک قانون آپ ذہن میں رکھے. نحات کہتے ہیں کہ اصل اہل لغت کے ہاں الفاظ کے اندر خصوصیت ہوتا ہے, خصوصیت ہوتی ہے. اصل جو ہے نا الفاظ کے اندر کیا ہے؟ عموم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خصوصیت ہے. تو الحمد کے اندر بھی مقصود جو ہے نا وہ کیا ہے؟ خصوصیت ہوگی. اور خصوصیت پیدا ہوگی کس سے؟ جب الف لام جنس کے لیے نہ ہو, استغراق کے لیے نہ ہو, بلکہ کس کے لیے ہو؟ احد کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ احد کے لیے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے نہیں ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو تعریفیں ہیں ان میں بعضی تعریفیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے شایہ نشان نہیں ہے. کسی کے پاس گاڑی ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، کسی کے پاس بنگلہ ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، کسی کے پاس عہدہ ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. کسی کے پاس اچھی بیوی، نیک بیوی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. کسی کے پاس اگر بیٹے زیادہ ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. بیٹے اگر سارے کے سارے علماء ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں تو کیا کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. کرتے یا نہیں کرتے؟ قبیلے کی دیوار سے بھی تعریفیں کی جاتی. تو یہ تمام کے تعریفیں، تمام کے تمام تعریفیں تو اللہ کے شاہ نشان نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں الف لام عہد کے لیے. الف لام کس کے لیے ہے؟ عہد کے لیے ہے. لیکن عہد کے لیے ہو کر پھر عموم کا معنی مراد ہوگا، یعنی وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو اللہ کے شائع نشان ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے، شائع نشان ہے. اب سوال پیدا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور اس سے پہلے کیا ہے، بسم اللہ ہے. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ استعانت حاصل کرتے ہیں اپنے نام سے، برکت طلب کرتے ہیں اپنے نام سے، تعریفیں بیان کرتے ہیں اپنے لیے. تو یہ تو ایک عام آدمی کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف بیان کرے. اللہ کیسے بیان کرتے؟ اللہ کس طریقے سے اپنے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں، استعانت حاصل کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بلسان عبد فرما رہے ہیں کہ میرے بندے آپ کو اس طریقے سے کہنا چاہیے. بلسان عبد فرما رہے ہیں. اور جب آدمی کلام کر رہا ہو بلسان آخر، تو کلام کی نسبت آخر کی طرف کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک ان پڑھ آدمی ہے اور وہ کاتب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا، جسے پرانے زمانے کے اندر لوگوں کے بیٹے بمبئی میں ہوتے تھے، یہاں سے خط لکھتے تھے بمبئی اور دہلی، اور ہمارے دور کے اندر لوگ کراچی میں ہوتے تھے، لاہور میں ہوتے تھے، تو خط لکھتے کراچی اور لاہور کی طرف، جو ان کے اولادیں ہیں ان کے نام خط لکھتے تھے. اور گاؤں کے اندر ایک خط لکھنے والا ہوتا تھا، اس کے پاس جاتے تھے وہ بخدمت جناب، اور اس طریقے سے پھر کہتے تھے کہ دکاندار کا اتنا پیسہ ہمارے اوپر جمع ہو گیا ہے، آپ اتنا پیسہ بھیج دے، اور اس طریقے سے جانور خریدا ہے اس کا پیسہ ہے، اور کھاد وغیرہ جو ہے نا وہ خریدا ہے اس کا پیسہ. یہ سب کچھ لکھتے تھے اور کاتب لکھتے تھا کہ ہم خیریت سے ہے، میں فلاں جگہ گیا تھا اور میں فلاں جگہ گیا تھا، یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا، یہ کام باقی ہے، اس کو کرنا ہے، اس کے لیے آپ پیسے بھیجے. تو کاتب لکھتا یا نہیں لکھتا؟ لکھتا کاتب ہے، لیکن بلسان جاہل. تو اس کلام کی نسبت وہ جو میں اس کی نسبت کاتب کی طرف کی جائے گی یا اس جاہل کی طرف کی جائے گی؟ تو اسی طریقے سے یہ کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بلسان عبد فرما رہے ہیں. بلسان عبد فرما رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو عالمین کا رب ہے. رب، اب رب کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والا. تربیت کس کو کہتے ہیں؟ قاضی بیضاوی نے تربیت کا معنی کیا بیان کیا ہے، انہوں نے بڑا عجیب معنی بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ، تبلیغ الشیء الی کمالہ، شے کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا، اس کو تربیت کہتے ہیں. بیج آپ ڈالتے ہو زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالی کبھی جو ہے نا اوپر سے بارشیں برساتے ہیں، کبھی دوب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے تیغ نکلتا ہے اور اس تیغ کو پھر بڑھاتے رہتے ہیں، تناور درخت بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ فصل پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ فصل پک جاتی ہے. یہ کمال ہے. چھوٹا ننا منا بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ماں کے پیٹ میں انتظام کرتے ہیں بچی کے لیے غذا کا، اور پھر ماں کے جسم سے جو ہے نا تنوں سے جو ہے نا دودھ پیدا کر کے انتظام کرتے ہیں غذا کا، اور پھر خارج کے اندر جو ہے نا اس کے لیے جب وہ باہر کے غذا کا قابل ہوتا ہے تو غذا کا انتظام کرتے ہیں، بچہ کھاتا پیتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑا ہو جاتا ہے، پھر بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر چلنا، پھر بات، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جامعہ عربیہ اصل میں آ کر جو ہے نا وہ قرآن مجید کا درس لیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا اعصابی ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور آخر کے اندر پھر ویل چیئر، اور ویل چیئر کے بعد پھر قبر۔ تو اس کو کہتے ہیں رب، سمجھے نا، تبلیغ شیء الی کمالہ، اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اسباب معاش کو بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کے تربیت کرتے ہیں، اس کمال تک پہنچاتے ہیں جو کمال اللہ پاک نے اس کے لیے لکھا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر رب العالمین کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے، ذنون مصری کا نام آپ نے سنو ہوگا، بہت بڑا صوفی گزرا ہے، بہت بڑا نیک اور عابد گزرا ہے۔ واقعہ میں لکھا ہے کہ یہ ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، جب میلہ ہوتا تھا دریائے نیل کے کنارے جاتے تھے اور دھوتی باندھتے تھے، کپڑے کو اتارتے تھے، دھوتے تھے، جب سوکھ جاتا تھا پہن کے واپس آ جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے 10-15 دن کے بعد یہ دریائے نیل کے کنارے گئے تھے، کپڑا دھویا اور بچھا دیا اور دھوتی باندھ کے وہاں بیٹھے تھے، اتنے میں دیکھا کہ اوپر سے ایک بچھو ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا، کالا بچھو بڑا، اور جیسے وہ ساحل پہنچا تو اچانک دریائے نیل سے کچھوا نکلا اور وہ بالکل کشتی کے اندر چلتے چلتے ساحل کے ساتھ آ کر لگی، اور بچھو جو ہے نا وہ پانی میں اترا، کچھوے کی پیٹ پہ سوار ہو گیا۔ کچھوا بچھو کو لے کر ساحل کی دوسری جانب چل پڑا۔ ذنون مصری کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بھی حیران ہو گیا، میں بھی پیچھے پیچھے جو ہے نا چلنے کے لیے پانی میں اترا، اور یہ کچھوا ساحل کے اس پار جب چلا گیا، پہنچ گیا، وہاں ٹھہر گیا، بچھو نیچے اترا، خشکی پہ چڑھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ تھوڑا آگے جب بچھو گیا تو ایک درخت ہے اور گھنی چھاؤں والا درخت ہے، اس کے نیچے ایک نوخیز خوبصورت نوجوان اور گہری نیند سو رہا ہے۔ میں دل میں حسرت کرنے لگا کہ شاید اس جوان کی زندگی ختم کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا، اور یہ بچھو وہاں سے آیا ہے اس کو ڈسنے کے لیے اور اس کی زندگی کو ختم کرنے کی، اور اتنا خوبصورت نوجوان، اب دنیا کی زندگی تقریباً ختم ہونے والی۔ اولیاء کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر غیب کا علم ہوتا وہ اولیاء کے پاس تو حسن ذنون مصری کے پاس ہے غیب کا علم ہوتا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اتنا غمزدہ ہوتے نوجوان کو دیکھتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب بچھو بالکل نوجوان کے قریب پہنچا، ادھر سے ایک کالا ناگ جو ہے نا وہ نوجوان کی طرف بڑھا تیزی کے ساتھ، اور اس نے جب اپنا پن اٹھایا نوجوان کے اوپر وار کرنے کے لیے، ڈسنے کے لیے، ادھر سے بچھو نے جب مارا اور جا کر وہ سانپ کے سر سے چمٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد سانپ کا سر نیچے گرا، مر گیا، اور بچھو وہاں سے پھر ساحل کی طرف چل پڑا۔ کچھوا انتظار کر رہا تھا، واپس آیا، اسی کچھوے کے پیٹ پہ سوار ہو گیا، اور کچھوا بچھو کو لے کر دریا کے اس پار جو ہے نا وہ چلا گیا۔ میں وہاں سے واپس لوٹا اس نوجوان کے طرف، اور نوجوان گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے وہاں پر ایک قصیدہ پڑھا، یا راقدن والجلیل یحفظہ من کل سوء یکون فی الظلم، کیف تنام العین عن ملک تأتیہ منک فوائد النعم۔ کارساز ما، فارسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کارساز ما بساز کار ما، آزار فکر ما درکار ما آزار ما، میں نے کہا کہ اے آرام کی نیند سونے والے نوجوان، تجھے کیا خبر کہ تیرا رب کس شان سے تیری حفاظت کر رہا ہے؟ تم تو آرام کی نیند سو رہے ہو. اور پھر جب اس نوجوان کی آنکھیں کھلی، میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا، اور اس نوجوان نے وہی عہد کر لیا کہ آج کے بعد جو بقیہ زندگی ہے عبادت میں گزاروں گا. تو انہوں نے قصیدہ جو پڑھا وہ یہی اشعار ہے: یا راقدا والجلیل یحفظه من کل سوء یکون فی الظلم کیف تنام العین عن ملک تأتیه منک فوائد النعم. اے نوجوان، تجھے کیا خبر کہ تیرا رب کس شاد سے تیری حفاظت کر رہا ہے اور تم آرام کی نیند اور گہری نیند سو رہے ہو؟ ان جاڑیوں میں اور ان اندھیروں کے اندر. اور پھر کہا کہ مجھے تو حیرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں ہر وقت لوگوں کے استعمال میں ہیں، دن میں، رات میں، سوتے میں، جاگتے میں، چلتے پھرتے، اور پھر بھی یہ لوگ اللہ سے غافل ہو کر رات بھر سوئے پڑے رہتے ہیں اور رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے. مجھے حیرت ہے. تو اس کو کہتے ہیں رب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے دو فرشتے مقرر کیے ہیں، اور بخاری کی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 فرشتے دن کے ہیں اور 10 فرشتے رات کے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی نوٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. اگر فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہوتے، جنات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، شاید وقتاً فوقتاً ہمیں ان سے ہم جو ہے نا ہم سے ان کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا ان سے بچاتے رہتے ہیں. اس لیے وہ شر اور نقصان کے ارادے سے ہمارے طرف نہیں بڑھ سکتے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو اللہ کے شایع نشان ہے وہ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو تمام کے تمام کائنات کا پالنے والا ہے. عالمین جمع کا صیغہ ہے. عالم اللہ کے سوا جو کچھ اللہ کے وجود اور وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں اس کو عالم کہتے ہیں، لیکن جمع کا صیغہ آیا اس لیے کہ عالمین کے جو اجناس ہے، ایک ایک جنس اتنا بڑا ہے کہ مستقل عالم ہے. اور پھر الف لام داخل کر دیا تاکہ شبہ ختم ہو جائے کہ شاید ہر جنس کے تمام افراد مراد نہیں ہوں گے، تو الف لام کے اندر تمام افراد کو بھی کیا کر دیا، شامل کر دیا. تو اب مطلب کیا ہوگا؟ العالمین، رب العالمین جو پالنے والا ہے کائنات کے تمام اجسام کے تمام افراد کا. یہ فائدہ ہے جمع کے صیغے کے اوپر الف لام داخل کر دے گا، تمام کے تمام افراد کو کیا ہو گیا، شامل ہو. رب العالمین استمراد کیا ہے؟ تربیت کاملہ ہے. تمام کے تمام کائنات کے تمام کے تمام افراد، تمام کے تمام اجناس کے تمام افراد کا تربیت کاملہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا. وہ جو ماں تربیت کرتی ہے بچے کی، باپ تربیت کرتا ہے بچے کی، تو ان کے دل کے اندر بچے کی محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. اور جو کچھ وہ بچے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو وہ بھی حقیقت کس کی تربیت ہے؟ اللہ کی تربیت ہے، سمجھے نا. لیکن مجازی رب وہ بھی ہے، ماں باپ بھی مجازی رب ہے، اور اس لیے ان کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کے بعد بیان کیے ہیں. الرحمن الرحیم. اچھا، یہ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، الحمدللہ دعویٰ ہے، یعنی وہ تمام کے تمام محامد جو اللہ کے شائع نشان ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے. تو حمد ادنا ہے، عبادت اللہ ہے، حمد ادنا ہے، بندگی اعلیٰ ہے. تو جب ادنا اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اعلیٰ بطریق اولا اللہ کے ساتھ خاص ہے. جب حمد کا مستحق کوئی اور نہیں ہے تو عبادت کا مستحق، استعانت کا مستحق، خیر اور شر کا مستحق، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ان چیزوں کا مستحق کوئی اور بطریقہ اولا نہیں. تو یہ دعویٰ ہے، الحمدللہ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. اور اس دعوے کے اوپر رب العالمین پہلی دلیل ہے، رب العالمین پہلی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف اللہ بندگی کا مستحق کیوں ہے؟ اس لیے کہ صرف اور صرف اللہ تمہاری تربیت کر رہا ہے. تربیت کے اندر جب اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف تربیت وہی کرتا ہے، تو پھر عبادت کے اندر بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ پہلی دلیل ہے دعوی کے اوپر. الرحمن الرحمن یہ دوسری دلیل ہے، الرحیم تیسری دلیل ہے، مالک یوم الدین یہ چوتھی دلیل ہے. الرحمن، اچھا یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے، رب العالمین یہ انعامات سابقہ، انعامات سابقہ ہے جو عالمین کا رب ہے، کس شان کے ساتھ انقلابات لے کر آیا ماں کے پیٹ میں، اور اس سے پہلے کس شان سے تیری خمیر کے ذرات کو مٹی سے اٹھا کر غذاؤں میں منتقل کیا، اور پھر غذاؤں سے اٹھا کر جو ہے نا تمہارے ماں باپ کے جسم میں منتقل کیا، اور پھر ماں باپ کے جسم سے خاص عمل سے گزرنے کے بعد ماں کے پیٹ میں جمع کیا، اور ماں کے پیٹ کے اندر جمع ہونے کے بعد پھر فرشتہ جو ہے نا اس میں تصرف کر رہا ہے. 40 دن کے بعد جمع ہوا خون، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا لوتڑا، اس کے بعد پھر ہڈیاں نکالی، اور پھر اس کے بعد روح ڈالی گئی. یہ سب کچھ کیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ تربیت ہے، تربیت کاملہ ہے. صحیح ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ختم کر دیں. تو یہ تربیت کاملہ ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اچھا الرحمن سے مراد کیا ہے؟ احسانات حالیہ ہے. الرحیم احسانات مستقل مراد ہے، اور مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک. تو میں نے کہا کہ یہ دلیل رابع ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد آداب خداوندی ہے، اور ایاک نستعین یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین آداب خداوندی ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ عارضی درخواست ہے، یہاں سے درخواست جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے و جناب خداوندی. اور صراط الذین میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بدل ہے، برائے تفسیر و تعین مطلوب جو آپ نے دعا کے اندر جو ہے نا جس کو مانگا ہے آپ نے، اس کے تعین اور تفسیر کے لیے. صراط الذین انعمت علیہم، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل بھی ہے اور صفت بھی ہے ان محرومین کے لیے کہ جو بوجہ انعام کیا ہو گئے، محروم ہو گئے. اور ولا الضالین یہ صفت ہے ان محرومین کا جو گمراہی کی وجہ سے اور ضلال کی وجہ سے کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے. یہ اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا، انشاءاللہ کل اس پر کچھ مزید کلام کریں گے. اور ابھی جامعہ کی طرف سے آپ کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے، تو آپ جا کر جو ہے نا چائے نوش فرمائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوسرا درس ہوگا. تو اب آپ جا کر جو ہے چائے آپ کے لیے تیار ہے، جامعہ کی طرف سے آپ کے اکرام میں اعزاز میں جو ہے نا وہ چائے تیار کی گئی ہے، جا کر جو ہے نا چائے پیے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. ولا قران مجيد کا نور ہمارے سنوں کی طرف منتقل فرما، ہمارے اہل و عیال کی سنوں کی طرف منتقل فرما. ولا قران مجيد کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. خدایا ہمارے دلوں کو قرآن مجید کی نور سے منور فرما. خدایا قرآن مجید پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں شریک ہے، یا نیٹ کے ذریعے سے شریک ہے، یا اوپر جو بنات کے شعبے میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں شریک ہے، مولا عز و جل ان سب کے بیٹنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اس بیٹنے کو نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا. مولا عز و جل ہمارے اس در کو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنا, شیخ کے درجات کو بلند فرما, جنت الفردوس عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله. أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, أخرج الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من نبي إلا ومعه آيات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. قرآن کریم بلا شبہ ایک آسمانی کتاب ہے، اور قرآن کریم اس عالم کے اندر اپنی صداقت اور اپنا حقانیت کو کن کن طریقوں سے ثابت کرتا ہے، یہ علماء کے نزدیک ایک بہت ہی زیادہ عظیم و شان موضوع ہے. اور قرآن کریم کے اس موضوع کو علماء کی اصطلاح میں اعجاز القرآن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اعجاز القرآن. اعجاز اصل میں عاجز آنا، یعنی قرآن کریم جیسی دوسری کوئی اور کتاب لانے سے خلائق اور مخلوقات عاجز آ چکی ہیں، اور یہ جو قرآن کریم اعجاز والی کتاب ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حقانیہ میں سے سب سے عظیم معجزہ ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ اس پہ بھی ایک نظر ڈال لی جائے تاکہ آپ کو معاملہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ تمام عالم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انسان اول اور انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر بھی تھے، اور پیغمبرانہ جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، پیغمبر کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو اعجاز دیا ہوتا ہے، میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کی ہے، ما من نبی الا ومعہ آیات، کوئی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آیا ہے مگر یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو آیات اور معجزات دیے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین پہ خلافت کا استحقاق کا حق دیا تھا. کوئی شک نہیں کہ فرشتے اللہ کی محبوب مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، فرشتے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر من وعن عمل کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو شہوت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو نیند نہیں آتی ہے، فرشتوں کے اندر ایسے جذبات نہیں ہیں جو شیطانی ہوں، علیہ زب اللہ، اور یقیناً بہت ہی زیادہ محترم اور بہت ہی زیادہ قابل احترام مخلوق ہے، لیکن روئے زمین پہ خلافت کا استحقاق وہ انسان کا ہے، وہ فرشتے کا نہیں ہے۔ یہ من حیث القوم اور من حیث الامت، بنی نوع انسان کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور بحیثیت پیغمبر کے اور بحیثیت جد امجد کے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پہ خلافت کے استحقاق کے لیے جو لازم علوم تھے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم کو وہ سکھا دیے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ایک اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر قرآن کریم جن کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، اور قرآن کی ہر سورت اور تقریباً ہر سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھو۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب باست ہوئی اور وہ بنی اسرائیل کی طرف تشریف لے گئے، تو اس زمانے میں سحر اور جادو کا بہت زور تھا۔ سارا کا سارا کمال اس بات میں سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ فلاں شخص بہت بڑا ساحر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا کرتب باز ہے، اور وہ اپنے جادو کے زور سے خارق العقل اعمال سامنے لاتے تھے، عجائب و غرائب سامنے لاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بھی فرعون کو جو شرارت سوجی تھی وہ بھی یہی تھی کہ اے موسیٰ آؤ مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ کس چیز میں ہوگا؟ سحر میں ہوگا، جادو میں ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا تھا۔ کیا معجزات تھے؟ آتینا موسیٰ تسع آیات بینات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں یعنی معجزات دیے تھے۔ ان 9 معجزات میں سے 2 معجزات جو سب سے زیادہ ظاہر اور باہر تھے، اور جن کا احوال اور جن کا کمال تاریخ اس بات کی گواہ ہے، وہ اس لوگ یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، حضرت اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے پہلو میں ڈالتے تھے اور واپس نکالتے تھے، اس کے بعد حضرت کا ہاتھ چمک اٹھتا تھا لیکن کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی اس میں خرابی نہیں تھی، جسم کے اندر کوئی ملمہ سازی نہیں تھی، بلکہ خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آپ کو معجزہ دیا گیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرما دیا، الق عصاک، اپنی لاٹھی آپ ڈالیے، پھینک دیجئے۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، حضرت کی لاٹھی وہ سانپ بن جاتی تھی، اجدہا بن جاتی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں ابتدا میں چھوٹا سا سانپ بن جاتی تھی اور وہ اپنا کام کرتا تھا، کھاتا تھا، کاٹتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا اجدہا بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت عظیم معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست کلام فرمانے والے پیغمبر تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے آسمانوں کے حوالے سے اور جنتوں کے حوالے سے، اللہ وحدہ لا شریک کے ملاقات کے حوالے سے سوالات کیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حیادار پیغمبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کی انسانیت، آپ کی عظمت، آپ کی حیاداری کائنات میں مثال نہیں ہے اس کی، اور مثال ہونا ممکن بھی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو کائنات میں ایک ہی ہیں. تو صحابہ کرام نے جب سوالات کیے تو کچھ سوالات کے جوابات میں حضرت نے فرمایا، یہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکا، میری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ پوچھ لیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی کہ حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ بنے ہیں، یہ کلیم صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا کلیم ہونا صرف کلمات یا تاریخ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ واقعتاً اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہم کلام ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت اور معجزہ تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قوم میں طب اور جراحت کا بہت زیادہ چرچا تھا. طب اور جراحت یعنی میڈیکل سائنس، یعنی ڈاکٹری، یعنی علاج معالجہ، اس کا بہت زور تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے وہ معجزات کیا تھے؟ انی ابرح الاکمہ والابرص. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو دم کرتے تھے، حالانکہ مادرزاد اندھے کا علاج اس ترقی کے دور میں بھی ممکن نہیں ہے، لیکن حضرت کا معجزہ تھا، حضرت اس کو دم کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور اسی طرح ابرص، کھوڑ کا مریض، برس کا مریض، جس کا علاج کہتے ہیں کہ آج بھی ممکن نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دم کرتے تھے تو برس کا مریض، کھوڑ کا مریض وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. اس سے بڑا معجزہ وحی الموتا بإذن اللہ، انسان مر جاتا تھا، مرے ہوئے کو آج تک کسی نے زندہ کیا؟ ہرگز نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پہ قم بإذن اللہ کہہ کے وہ دم فرماتے تھے اور مردہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. یہ معجزات، یہ ان انبیاء کے معجزات تھے جو ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس کائنات میں، اس دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے. تو میں نے آپ کے سامنے تین باتیں ابھی تک کہی ہیں. نمبر ایک، ما من نبی الا ومعہ آیات. آپ نے فرمایا ہے کوئی نبی نہیں مگر یہ کہ اللہ نے ان کو معجزات دی ہیں، ٹھیک ہے. نمبر دو، حضرت آدم علیہ السلام کیا وجہ تھی کہ روئے زمین پہ وہ خلافت کے مستحق ہوئے تھے اور روئی زمین پہ خلافت کا استحقاق صرف آدم کے پاس تھا، آدم کی اولاد کے پاس تھا، یہاں تک کہ روئی زمین کے تمام خلائق وہ آدم اور بنی نوع آدم کی خدمات کے لیے اللہ نے روئی زمین میں پیدا فرمائی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت خبر دیتے تھے کہ فلا آدمی کے پیٹ میں کیا ہے، اس نے کیا کھایا ہے، اور مُتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور حضرت کا یہ بھی معجزہ تھا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ سامنے طالب علم کے جیب میں کیا ہے، لیکن حضرت بتاتے تھے کہ فلاں شخص کے گھر میں جو اس نے مال متا اناج سنبھال کے رکھا ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسا ہے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین طور پہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں وہ عرب کہلاتے ہیں. آپ خود عرب ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ کی کتاب عربی ہے، آپ خود عرب مستعربہ میں سے ہیں. عرب کی حقیقت کیا تھی؟ ابو العباس مبرد، مشہور نحوی گزرے، نام سنا ہے نا، ابو العباس مبرد کی کتاب ہے الکامل. الکامل میں ابو العباس مبرد نے لکھا ہے کہ عرب میں ذہانت کا دور دورہ تھا، عرب میں یاد کرنے کا، کلمات کے وزن کا، فصاحت و بلاغت کا، شعر و نثر میں اعلی سے اعلی معیار کا، اور کلام کے اندر ایسا کلام کہ اس جیسا کلام کوئی اور پیش نہ کر سکتا ہو، اس بات کا عرب میں بہت زیادہ فخر بھی تھا اور شوق بھی تھا. آگے فرماتے ہیں ابو العباس مبرد کہ ایک 8 سال کی بچی ایک مرتبہ شاعر کا قصیدہ سنتی تھی اور 100-150 اشعار کا قصیدہ 8 سال کی بچی ایک دفعہ سن کے یاد کر لیتی تھی، دوبارہ سننے کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی تھی. پھر آگے انہوں نے ایک بادشاہ کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے. بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، عجیب و غریب ان کے خیالات ہوتے ہیں، عجیب و غریب ان کے شوق ہوتے ہیں. ایک بادشاہ نے اسی طرح چھوٹی عمر کی قابل کنیز رکھی تھی، اور بادشاہان کے درباروں میں شعرا آتے تھے، ادبا آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے. میں نے آپ سے کہا کیونکہ اس زمانے میں شوق ہی اسی چیز کا تھا، دور دورہ ہی اسی چیز کا تھا، تو وہ آتے تھے اور بادشاہ کو اپنا کلام سناتے تھے، اپنا قصیدہ سناتے تھے، اپنی شاعری سناتے تھے. بادشاہ سلامت ان کی باتیں غور سے سن کے پھر کہتے تھے یہ تمہارے اشعار نہیں ہیں، یہ تم نے چوری کیے ہیں. اور شاعر کے لیے اس کائنات میں سب سے بڑا جو موت کا مقام ہے وہ سرقے کا الزام ہے، کہ یہ جو اشعار آپ نے کہے ہیں یہ حقیقت میں آپ کے نہیں بلکہ کسی اور کے ہوں، یہ بہت بری بات. سمجھ میں آئی بات؟ تو بادشاہ لوگوں کے کلام سن کے بولتا تھا کہ یہ کلام آپ کا نہیں ہے، یہ کلام تو ہم پہلے سن چکے ہیں اور ہمیں یاد ہے. شاعر حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کلام تو میں نے آج لکھا ہے. تو بادشاہ اس کنیز کو بلاتا تھا، کنیز آ جاتی تھی، بادشاہ کہتا تھا یہ جو ابھی شاعر نے کلام پڑھا ہے یہ کلام آپ کو یاد ہے؟ وہ بولتی تھی جی یاد ہے، سناؤ. وہ سنا دیتی تھی، شاعر حیران ہو جاتا تھا، حالانکہ وہ کلام پہلے کا نہیں ہوتا تھا، لیکن عرب کا ذہانت اور فطانت اور فصاحت و بلاغت وہ اس معراج پہ پہنچ چکی تھی کہ ایک دفعہ ایک چھوٹی بچی، حالانکہ چھوٹی بچیاں عام طور پہ وہ ادب اور اس قسم کے کلام سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، لیکن قوم کا مزاج جب ایسا بن جائے تو پھر ان میں اس قسم کی صلاحیتیں خوب ابھر کر سامنے آتی ہیں. اور وہ کنیز اشعار پڑھتی تھی اور شاعر سنتا تھا اور حیران و پریشان ہو جاتا تھا کہ میرے اشعار جو آج سے پہلے میں نے کسی کو نہ دکھائے ہیں نہ سنائے ہیں، وہ اس بچی کو یاد کیسے؟ اور لوگ جہاں جمع ہوتے تھے، خواہ وہ کوئی موقع ہو، رسم و رواج ہو، میلہ ہو، عید ہو، تو اس میں ضرور بھی ضرور ادب کی مجلسیں لگتی تھیں، علم کی مجلسیں لگتی تھیں، فصاحت و بلاغت کی مجلسیں لگتی تھیں. اور ان مجالس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ میں زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، میں زیادہ علم معانی اور علم بدیع کا ماننے والا ہوں، یا ہمارے جو مقابل کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں. کعبہ مشرفہ جروئے زمین پہ سب سے زیادہ محترم مقام ہے، اللہ کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا گھر ہے، سب سے پہلے یہ بنایا گیا ہے، اور یہاں پہ جو آتا ہے وہ امن سے ہو جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست اور آپ کی رسالت بھی کعبہ مشرفہ کے مقام پہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ مذاہب کا مرکز رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مرکز رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم و انا دعوت اخی عیسیٰ، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ ان میں ایسا رسول بھیجئے کہ جو ان کو انسانیت کے کمال تک پہنچا دے. تو عرب کے اشعار اور عرب کے فصاحت و بلاغت کے کمال سے بھرپور قصائد، لطائف، یہ ساری چیزیں کعبہ کی دیواروں پہ لٹکی ہوئی تھی. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اس میں امرؤ القیس کے اشعار بھی تھے، اس میں اور لوگوں کے اشعار بھی تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی شروع ہوئی، اور خصوصاً اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو سورۃ کوثر عطا فرما دی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ سورت جو ہے سورت کوثر، تین آیات ہیں، مختصر ترین سورت ہے. حضرت علی سے کہا کہ یہ لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دو اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ حضرت وہاں تو بڑے بڑے قصائد موجود ہیں اور بڑے بڑے اشعار موجود ہیں، کائنات کے ایسے شاعر کے جن کے مقابلے پہ کوئی اور رہا نہیں ہے، ان کے کلام موجود ہیں، اس کے مقابلے میں یہ چند مختصر کلمات کا اثر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی قوم کا مزاج جانتا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو سورۃ کوثر کے مختصر ترین آیات ہیں، یہ آیات آپ کعبہ پہ لے جا کے لٹکا دیجئے. حضرت علی نے ایسا ہی کیا، حضرت لے گئے اور کعبہ میں اس کو لٹکا دیا. لوگ آتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے، یہ کیا چیز ہے. اور ہر بندہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا تھا کہ یہ تو شعر تو نہیں ہے. اگر شعر نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ اوزان ہے. فرمایا اوزان بھی نہیں ہے. اگر اوزان نہیں ہے تو نثر ہے. نثر کے جو قاعدے قوانین ہے اس کے مطابق وہ نثر بھی نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ سارے جو وہاں بڑے بڑے شعراء کے کلام لگے ہوئے تھے وہ کلام آہستہ آہستہ وہ سب اتار دیے گئے اور آخر میں صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی کا کلام وہاں باقی رہا. باقی انسانوں کے کلام وہ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. ہم نے اپنے پیغمبر کو اشعار نہیں سکھائے. قرآن کریم اشعار نہیں ہے. جو میں بار بار شاعر شاعر کر رہا ہوں تو کہیں اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیے گا کہ قرآن کریم کیا شاعروں کے مقابلے پہ نکلا ہے. نہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. ہم نے اس پیغمبر کو اشعار شعر گوئی سکھائی ہی نہیں ہے. وَمَا يَمْ بَغِيلَ. اور نہیں وہ پیغمبر کے مقام اور مرتبے کے مناسب ہے. اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. یہ تو اللہ کا ذکر اور قرآن مبین ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر قوم ہر دور کے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں ان معجزات میں سب سے عظیم معجزہ سب سے شایان نشان معجزہ سب سے زیادہ منوانے والا معجزہ سب سے زیادہ لوگوں کو عاجز کرنے والا معجزہ اور ہر قانون اور ہر میدان کے اندر اپنے کمال کو پہنچنے والا معجزہ وہ قرآن کریم ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو کائنات کے تمام علوم کا سیر ہو جائے کائنات کے تمام علوم سے وہ بہرور ہو جائے اور اس کو استفادہ ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے علوم سے اپنے آپ کو واقف رکھے. مثلا قرآن کریم آسمانی کتاب ہے اور قرآن کریم اپنے سے قبل کے انبیاء اور اپنے سے قبل کی کتابوں کا ذکر بھی کرتا ہے. نزل علیک الکتاب من قبل ہدى للناس. اور کل پرسوں میں نے آپ کو آیات پڑھی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اب یہاں سے آپ کے لیے لازم ہے ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ حضرت نوح کون تھے. حضرت نوح کا زمانہ کیا تھا. حضرت نوح کی زمانے میں انسانوں کے احوال کیا تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم میں بہت جگہ موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر خیر کتنا زیادہ موجود ہے. تو تاریخ کا علم امم سابقہ کا علم انبیاء سابقہ کا علم وہ خود بخود قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے لازم ہو جاتا ہے اور آپ کے شرائط میں سے آپ کے سمجھنے کے معیارات میں سے تاریخ کا ایک اعلی معیار قرآن کریم خود طے کرتا ہے. آپ اس کو نہیں بتائیں گے کہ کون سے زمانے میں جانا ہے کس سے بات کرنی ہے کس کے متعلق بحث کرنی ہے بلکہ قرآن کریم آپ کو بتائے گا کہ اگر تاریخ میں جانا ہے تو پھر اس میں نوٹ کرنے والی تاریخ کون سی ہے. قرآن کریم آپ کو بتائے گا کہ امم سابقہ کا اگر ذکر کرنا ہے تو ان کے انجام اور ان کے اعمال اگر حسن آتے تو کیسے تھے اور اگر سیئے آتے تو کیسے تھے، یہ قرآن کریم آپ کو بتا رہا ہے. جب امم سابقہ کا ذکر ہو جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہو نا؟ آج کی بات یہ علمی بحث ہے. الحمدللہ ہمارے اکثر طلباء علماء ہیں، اسی طرح جو ہمارے عام ساتھی ہیں، عوام ہیں، وہ بھی حوصلہ رکھیں. شروع شروع میں یہ باتیں تھوڑی مشکل لگتی ہیں، انشاءاللہ جب آپ سن لیں گے، عادت ہو جائے گی، تو پھر آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو امم سابقہ کے ذکر کے بعد پھر لازم ہے کہ یہ قرآن کریم کہاں نازل ہوا ہے، کس دور میں نازل ہوا ہے، کب نازل ہوا ہے، کس وجہ سے نازل ہوا ہے. جب ان چیزوں پہ آپ نظر ڈالیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اولین حصہ ہے، جو نبوت سے قبل کا دور ہے، مکی دور ہے، 40 سالہ دور ہے، اس کے اوپر نظر ڈالنا خود بخود ضروری ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پتہ چلا کہ تاریخ کے سنہری ابواب میں گزشتہ انبیاء کا ذکر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اور آپ کی نوجوانی، آپ کے دور اقدس کا ذکر، یہ بھی قرآن کریم کے علوم میں سے ہے. جب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احوال جاننے کی کوشش کریں گے تو خود بخود آپ کے سامنے اس دور کے تمام واقعات سامنے آنے لگیں گے. قیصر و کسرا کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، شاہ حبشہ کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، فارس کے لوگوں کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، روم اور مصر کے لوگوں کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا وہ زور ہے جو وہ منواتا ہے کہ واقعی ہے آسمانی کتاب، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ترتیب دے کہ اس کتاب کے اندر قرون اولی سے حضرت آدم سے لے کے آخرت تک کے آنے والے واقعات اس طریقے سے جمع کر دیے گئے ہیں اور موجود ہوں اس میں. پھر اس کے بعد قرآن کریم کا فائدہ کیا ہے؟ اگر قرآن کریم پہ کوئی عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کون سے انقلاب برپا ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عطا ہونے کے بعد کی زندگی کا مطالعہ غور سے کرنا پڑے گا. آپ کی اسوہ حسنہ آپ کے سامنے آئے گی، انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون. اے پیغمبر، آپ انسانیت کے معراج پہ پہنچ چکے ہیں. اے پیغمبر، آپ اخلاق کے اس معیار پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کے بعد اخلاقیات کے معیارات کی کوئی اور درجہ نہیں ہے، کوئی اور مرتبہ نہیں ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کا زندگی کے عام معمولات، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا سے لے کے شادی بیاہ اور غم اور خوشی اور لوگوں کے ساتھ گلنا ملنا، اٹھنا بیٹھنا، واعظ و نصیحت، یہ ساری کے سارے ابواب یہ قرآن کریم کے علوم کے ابواب میں سے ہے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی امانت داری، آپ کے علوم کی حفاظت، اس کے اندر موجود استدلالات اور استدراکات، اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو خود بخود آپ کے سامنے فقہ آنا شروع ہو جائے گی. آج کل کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ یہ کوئی نئی چیز ہے، پہلے یہ نہیں تھی. بات غلط ہے. 3 دلائل میں پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے فقہ کے حوالے سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فقہ کا وجود موجود تھا، اور آپ فقہ کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے. فقہ کا ذکر جہاں آتا تھا وہاں آپ کا چہرہ انور روشن ہو جاتا تھا. سب سے پہلے وہ معروف حدیث حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قاصد اور اپنا پیغام رساں بنا کے بھیج رہے تھے، یا معاذ بما تقضی، دورہ حدیث کے طلباء تفصیلات ساری جانتے ہیں الحمدللہ، اس پہ ہم نے بحث کی تھی، اے معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ قال بکتاب اللہ، جواب دیا اللہ کی کتاب سے فیصلہ ہوگا. قال فإن لم تجد، آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں مطلوبہ مسئلہ نہیں ملا، مطلوبہ معاملہ نہیں ملا، دلیل ہے اس بات کی کہ جو کہتا ہے میں صرف کتاب اللہ مانتا ہوں، کتاب اللہ کے علاوہ حدیث نہیں مانتا، جو منکرین حدیث ہیں، یہ ان کا رد ہے کہ تم زیادہ عقل مند ہو یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عقل و فراست زیادہ دی تھی، تم دین زیادہ جانتے ہو یا پیغمبر اور شارع خود زیادہ جانتے تھے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے اور وہ مسئلہ اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ موجود ہے. پتہ چلا کہ سوچ میں غلطی ہو رہی ہے، فکر میں غلطی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے اللہ کی کتاب سے فائدہ لینا تھا اس طریقے کو وہ چھوڑ چکے ہیں. فَإِن لَمْ تَجِدْ قَالَ فَبِسُنَّتِ نَبِيِّهِ، حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اگر مجھے اللہ کی کتاب میں ظاہری طور پہ وہ مسئلہ نہیں ملا تو پھر میں سنت رسول سے مسئلے کو حل کروں گا. قَالَ فَإِن لَمْ تَجِدْ، جواب آ گیا، اے معاذ اگر تمہیں مسئلے کی رہنمائی سنت رسول میں بھی نہیں ملی، سنت رسول کوئی خالی چیز نہیں ہے، سنت رسول کوئی ناقص چیز نہیں ہے، لیکن یہ تعلیم ہے اور یہ تعلم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صحابی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے معاذ فقہ کی ضرورت ہے. قال اجتہد برائی، حضرت معاذ نے جواب دیا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. قال الحمدللہ الذی وفق رسول رسوله لما يحب ويرضى، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے پیغام رسان کے پیغام رسان کو اپنی محبت اور اپنی رضا کی توفیق دے رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے تابعین، آپ کے تبع تابعین، آپ کے خلفاء، ان کے معاملات اور ان کی زندگی، ان کے مسائل پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو اس کے لیے فقہ کا وجود، استدراکات کا وجود، استدلالات کا وجود، اجتہاد کا وجود ضروری ہے. ایک اور حدیث دیکھ لیجئے، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اہل سنت کے ہاں تو حضرت معاویہ کی روایات بہت ہی زیادہ مضبوط روایات ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں اور امراء صحابہ میں سے ہیں، بعد میں ملوک و سلاطین بنے ہیں. کسی کو اگر ان سے دشمنی ہوگی تو یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے، اہل سنت کے نزدیک وہ بہت ہی زیادہ معزز صحابی ہیں. انہوں نے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس کی نصیب کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو اس کو اللہ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر ہذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم، اس امت کے سب سے بڑے مفسر، اس امت کے سب سے بڑے قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے والے، جب حضرت کو شوق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی اعمال کی نگرانی کروں، ضبط کروں، اس پہ عمل کروں، اور رات کے وقت حضرت نے آپ کے لیے پانی مشکیزے میں تیار رکھا ہوا تھا، وہاں جو حضرت نے دعا دی ہے وہ دعا طلبا کو معلوم ہے، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ یہ نوجوان لڑکا، یہ بچہ، اس کو دین کی سمجھ دیجئے، وعلم الکتاب، اور کتاب کی سمجھ ان کو دے دیجئے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ لوگ جو فقہ کا نام لے کے منہ بناتے ہیں، یا جو فقہ کا نام سن کے ان کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے یا تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ان کو اصلاح کی ضرورت ہے. فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچزاد بھائی کے لیے دعا جو کرتے ہیں وہ فقہ کی دعا کرتے ہیں. اس طرح بے شمار دلائل اللہ کے فضل سے موجود ہیں اس بات پہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم علوم کا مجموعہ ہے. جب قرآن کریم میں انبیاء سابقہ اور امم سابقہ کا ذکر آتا ہے، تو خود بخود آپ کو تاریخ کے دریچوں سے اور تاریخ کی وادیوں سے استفادہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام چلتا نہیں. اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے، آپ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کن حالات میں آپ بڑے ہوئے، کن حالات میں آپ کی تربیت ہوئی، آپ جہاں موجود تھے وہاں دوسروں کے حالات کیا تھے اور آپ کے حالات کیا تھے، دوسروں کا طور طریقہ عمل کا، اخلاقیات کا کیا تھا اور آپ کا کیا تھا، جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو عرب مستعربہ کے دور کی تفاصیل جاننا ضروری ہیں. جب آپ کے مسائل، آپ کے بیان کردہ احکام، دین کے اجتہادات پر غور کریں گے تو فقہ کے مسائل کھلتے چلے جائیں گے. اور فقہ کے ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، محمد ابن ادریس الشافعی، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، ان لوگوں کے بڑے بڑے ائمہ کے علوم آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور جب کلمات اور الفاظ کا منطوق کے ساتھ اعتبار کریں گے، کیا کہہ رہا ہوں، کلمات اور الفاظ کا منطوق کے ساتھ اعتبار کریں گے، تو علم حدیث، علم روایت، علم الرجال، علم اسناد، یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. حالانکہ محدثین خود یہ بات کہہ چکے ہیں، یا معشر الفقہا انتم الاطباء ونحن الدکاکون. سلیمان ابن مہران، امام عامش رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے، حضرت فرماتے تھے، اے فقہا، تمہاری مثال طبیب کی ہے، تمہاری مثال ڈاکٹر کی ہے، اور ہماری مثال میڈیکل سٹور کی ہے. کیسی عجیب بات، کس قسم کی دوا چاہیے، کس قسم کی حدیث چاہیے، کس قسم کی باتیں، سب ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ استعمال کہاں ہوں گی، یہ فقہا کا کام ہے، یہ محدثین کا کام نہیں ہے. اس لیے جب نطق ہوگا، کلمات ہوں گے، الفاظ ہوں گے، ان کی حفاظت پہ بات ہوگی، تو پھر حدیث کا علم جاننا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے کلمات کا نشیج و فراز، قرآن کریم کی آیات کا عروج، اور قرآن کریم کے آیات میں جو نشیب و فراز کے سلسلے ہیں، ان کو اگر آپ نے جاننا ہو، اس کے لیے علم البدیع کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے. اس کا علم البدیع کا، اور معانی کے حقائق کو جاننے کے لیے علم المعانی کا جاننا پھر ضروری ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر موجود دلالات، ان کے اعتبارات کو جاننے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے علم کلام کا جاننا. اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قرآن کریم کے کلمات کے اندر موجود تراکیب، قرآن کریم کے اندر موجود صیغے، ان کو جاننے کے لیے جب ضرورت آئے گی تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی علم النحو کی، علم الصرف کی. اور قرآن کریم کے اندر موجود جو لغات ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود جو الفاظ اور کلمات ہیں، اس کے ترجمے اور اس کی معانی جب آپ کو نکالنے ہوں گی، اس کے لیے آپ کو علم لغت، علم عربیت، اور بڑی بڑی ڈکشنریوں کی،
اور بڑی بڑی لغات کی ضرورت پڑے گی تو علم اللغات بھی اس میں موجود ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کا اثر, قرآن کریم پڑھنے والوں پر اس کا نظر آنے والا اثر اور اس کا فائدہ اگر یہ دیکھنا ہوگا تو خود بخود آپ کو علم تصوف اور روحانیت کا علم اور استادی اور شاگردی کا علم یہ خود بخود آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. اس کے باوجود قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے نحوی آئے ہیں, خواہ وہ سیبوئی ہو یا نفتوئی ہو, وہ خلیل ہو یا کسائی ہو, وہ یحیی بن یعمر ہو یا ابو العباس مبرد ہو, وہ ابو الاسود دولی ہو یا ان کے علاوہ بڑے بڑے نحویین ہو, لیکن قرآن کریم کی ترکیب سے وہ عاجز آ چکے ہیں. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. آج میں نے جو کلام شروع کیا وہ اسی بات پہ کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کتاب کو معجز کتاب بنایا ہے, اعجاز والی کتاب بنایا ہے, اور اس کا اعجاز صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے, اس کا اعجاز صرف دعوے کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اس کا اعجاز ہر میدان میں ثابت شدہ ہے, اور اس کا اعجاز ہر میدان کے اندر اپنے آپ کو منوا چکا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو امام العصر تھے اور فقیہ هذه الامه تھے, ان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت آپ لوگ اپنے پیغمبر کے معجزات کو بہت زیادہ شد و مد سے بیان نہیں کرتے, حالانکہ آپ کے معجزات کوئی معمولی معجزات نہیں ہیں. شق قمر دیکھیے, شق صدر دیکھیے, معراج دیکھیے, بدر دیکھیے, احد دیکھیے, قرآن کریم کے کلمات دیکھیے, قل فأتوا بسورة من مثلہ. آسان کام نہیں ہے پورے جزیرۃ العرب کو چیلنج کرنا, لے آؤ ایسا قرآن کریم اگر لا سکتے ہو. عرب میں کس کس قسم کے لوگ تھے, کس کس قسم کے شعراء ادبا تھے. میں نے آپ سے کہا 8 سال کی بچی شاعر کا 100 اشعار کا قصیدہ ایک مرتبہ سنتی تھی اور یاد کر لیتی تھی, تو اس زمانے کے بڑے اسکالر اور پڑھے لکھے لوگوں کی حالت کیا ہوگی. لیکن قرآن کریم نے بغیر کسی خوف و خطر کے, بغیر کوئی ٹھکرائے, بغیر کوئی ایسی بات کیے کہا, اگر واقعی اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ کلام یہ انسان کا ہے تو ایسا کلام لائیے. نہیں لا سکتے, ایک آیت نہیں لا سکتے. اس لیے واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کی کتاب کا معجز ہونا یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے. ہم نے کل بات کی تھی کہ وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی, اور وہ کیوں اور کیسے نازل ہوتی تھی اس کی تفصیلات کچھ باقی تھی. علماء کرام وحی کی دو تقسیم کرتے ہیں, ایک کہلاتی ہے وحی مطلوع اور ایک کہلاتی ہے وحی غیر مطلوع. مطلوع یعنی تلا یتلو تلاوہ, وحی کو پڑھنا, وحی کو سیکھنا, تلاوت کرنا, یہ ایک وحی کا خاصہ ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوا. یہ پیغمبر جو کلام کرتے ہیں, یہ پیغمبر جو بات فرماتے ہیں, یہاں تک کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ یہ پیغمبر جو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں, اس میں سے کوئی عمل بھی آپ کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا, بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق جس طرح آپ کو وحی دی جا رہی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ سارا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں بیان کر رہے تھے, اور بیان میں انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال گندوانے والی اور بال اکھاڑنے والی خاتون پہ لعنت کیے. کیا کیے؟ لعنت کیے. ایک خاتون وہاں پہ آئی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگی کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ قرآن کریم میں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ جی بالکل یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے. اس خاتون نے کہا میں پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، ایسی کوئی بات قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے پیغمبر سے سنی ہے، لہذا جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کریم میں موجود ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سمجھنا کہ احادیث کوئی اور چیز ہے اور قرآن کریم کوئی اور چیز ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم کی مثال آپ سمجھ لیجئے متن کی ہے، اور احادیث کی مثال شرح کی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم بغیر پیغمبر کے نازل نہیں ہوا. کعبہ کی چھت پہ قرآن نازل ہو جاتا، جبرائیل امین اعلان کر دیتے مکہ والوں قرآن آ گیا ہے، لے لو اٹھا کے لے جاؤ. نہیں، کتاب کا وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر تربیت کا ہوتا ہے. اور کتاب کو سمجھنے کے لیے اور کتاب کو آگے بڑھانے کے لیے اور کتاب کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے پہلے تربیت ضروری ہے. اور یہ کتاب کوئی ایک سال میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ کتاب کوئی ایک مہینے یا ایک دن میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ کتاب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنا طویل عرصہ لگا؟ کتاب صرف نزول نہیں ہوتا، کتاب کے ساتھ تربیت ضروری ہوتی. اسی لیے تو قرآن کریم میں جو حکم آیا وہ حکم صحابہ کرام نے من وعن تسلیم کیا ہے. آپ قسم کھا کے بتائیے، کیا دین نے شریعت میں کوئی ایسا حکم آپ جانتے ہیں کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام نے پس و پیش سے کام لیا ہو، یا جس کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا ہو کہ یہ بات ہم نہیں مانتے، یا جس کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا ہو کہ اس میں کچھ نرمی چاہیے؟ نہیں، تربیت ایسی مضبوط کر دی گئی تھی اور ذہن سازی ایسی مضبوط کر دی گئی تھی کہ قرآن کریم کا جو حکم ہوتا تھا وہ حکم من وعن تسلیم کیا جاتا تھا. ہمارے عام قوانین میں اور قرآن کریم کے قوانین میں ایک بہت بڑا فرق ہے. شب جمعہ کے تفسیر کے مجلس میں ہمارا موضوع تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں گناہ کا زیادہ ہے. پھر آگے آیا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. حالانکہ جو حکومت کے قوانین ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، اچانک ایک خبر آ جاتی ہے کہ جی فلاں قانون پاس ہو گیا ہے، پھر خبر آ جاتی ہے کہ وہ قانون فیل ہو گیا، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، پھر خبر آ جاتی ہے کہ حکومت نے اپنا قانون واپس لے لیا، ناکام ہو گیا، ختم ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ قانون، ایک انسان اپنا فیصلہ آپ کے اوپر تھوپ رہا ہوتا ہے کہ تم مانو یا نہ مانو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی ذہن سازی آپ کی نہیں کی گئی ہوتی، اس کے لیے کوئی تیاری آپ کی نہیں کی گئی ہوتی، اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیار نہیں کیا گیا ہوتا. اچانک سے فیصلہ آ جاتا ہے، اور فیصلہ مثلا امریکہ میں شراب پہ پابندی لگی تھی. جس دور میں شراب پہ پابندی لگی تھی اس دور میں عام دنوں سے زیادہ شراب استعمال کی گئی تھی. یہ عجیب لطیفہ سنیے. اور استعمال اتنا زیادہ ہوتا جا رہا تھا کہ آخر کار امریکی حکومت نے وہ قانون ختم کر دیا اور شراب کے اوپر پابندی کو ختم کر دیا. اس کے برعکس، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ آیت جب نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک زمانے تک جب بارش ہوتی تھی تو مٹی سے شراب کی بدبو آتی تھی، سب نے اپنی شراب گرا دی، پھینک دی تھی. جس کے ہاتھ میں تھی اس نے وہیں سے پھینک دی، جس کے محفوظ تھی اس نے وہاں سے پھینک دی، جو کاروبار کرتا تھا اس نے چھوڑ دیا، جو کسی جام خانے میں بیٹھا تھا وہاں سے نکال دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فرق ہے دونوں فیصلوں میں؟ ایک فیصلہ اچانک آیا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی ذہن سازی نہیں ہے، کوئی انسان کی تیاری نہیں ہے، اور قرآن کریم کا فیصلہ یہ کوئی حکومتی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کے کلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ تمام لوازمات کو لے کر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے قرآن کریم کے فیصلے مسلمانوں نے بہت ہی زیادہ جان فشانی سے قبول کیے، اور بہت ہی زیادہ احترام اور عزت سے اس پہ عمل پیرا رہے۔ اب یہ بحث آگے مزید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، کیوں کر ہوتا تھا، کن کن طریقوں سے ہوتا تھا، اور انشاءاللہ تعالی کل اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، یہ باتیں آپ نوٹ بھی کریں اور یاد کرنے کی کوشش بھی کریں، ورنہ ویسے اصلاحی بیانات تو بہت ہیں، آپ کسی اور جگہ بھی سن سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جس حالات میں داخل ہوئے ہیں ان حالات میں واپس نہ جائیں۔ کہ مکہ گئے، مدینہ گئے، القدس بھی گئے، ایک شعر ہے، مکہ گئے، مدینہ گئے، القدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ آپ میں علمی صلاحیتیں پیدا ہونا ضروری ہیں، اس کے لیے آپ کی توجہ، آپ کا حفظ اور آپ کی یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شابس، قریب آ جاؤ۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہمارا سبق تو یاد کرانے کا ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بچوں کو کامل پہاڑا یاد کرایا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہمارے پہلے اسباق ایسی ہوتے۔ پہلی بات میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا تھا کہ پہلے زمانے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وراثت صرف ان مردوں تک محدود تھی جو دفاع کر سکتے ہوں، کمائی کے قابل ہوں، حفاظت کر سکتا ہو۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچے یا عورتیں، یہ اس کے اہل نہیں تھے۔ للرجال میں تو یہی سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا؟ آج ایک ہی قانون سمجھا رہا ہوں، پھر مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ تقسیم سے پہلے آیت نمبر 7 سمجھایا تھا، ویسے تم اس میں آؤ گے انشاءاللہ، مولانا بھی سمجھا دیں گے سورۃ النساء میں جب آپ آئیں گے، لیکن جو میرے موضوع متعلق ہے وہ تو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ سات کو آپ کو ہم نے سمجھائے تھے، آج 8 پہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ کہ بعض اوقات عموماً, بعض اوقات نہیں عموماً کی بات کر لیں, جب مال وراثت تقسیم ہو رہا ہو تو عموماً قریبی رشتہ دار بھی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے تقسیم کرتے ہیں, کس کو گاڑی دیتے ہیں اور کس کو کیا دیتے ہیں, زمین دیتے ہیں اور کس کو گھر کا کمرے دیتے ہیں, کس کو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ہاں لوگوں کے لیے, قریب لوگوں کے لیے بڑا تماشا ہوتا ہے, حاضر ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یتیم اور مسکین بھی آتے ہیں, وہ بھی اس لالچ میں ہوتے ہیں شاید کچھ مل جائے. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, چاول بھی پکتے ہیں تو یہ مسکین پہنچتے نہیں پہنچتے. ہاں یاد رکھیں ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے خیال رکھا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ, اس کو سمجھا رہا ہوں. ابھی ورثاء کی تقسیم شروع نہیں ہوئی ہے, بنیادی باتیں ہیں. یہ بنیاد سمجھا دیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو ختم کر دیا جو ظلم والا رواج تھا. کیا تھا؟ آج بھی کہتے ہیں رسم رواج. رسم رواج تو ان مشرکین سے آ رہا ہے. آپ تو ہر رواج کو شریعت کے مطابق پرکھو گے, دیکھو گے کہ قانون الہی میں اس کی کیا حیثیت ہے. اگر ظلم ہے تو آپ اس کو جاری کرو گے. مجھے ایک بندے نے کہا کہ بھائی عرف بھی معتبر ہے شریعت. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اس میں جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا اس میں ہے کہ وہ عرف جو شریعت کے مخالف ہے, کیا آپ ظلم ہے شریعت کے مخالف ہے تو شریعت آپ کو اس عرف کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں وہ عرف جو شریعت کے موافق ہے وہ تو عینی شریعت ہے, اس پر تو ہم عمل کرنے کے پابند ہیں, لیکن وہ تو نہیں کر سکتے ہیں جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو. اب یہاں وہ بات آ رہی ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتا ہے, اب وہ سمجھا رہا ہوں. مثلا جو وارث ہیں ان کے حصص تو متعین ہیں, وہ یوصیکم اللہ میں بیان ہو رہا ہے, لیکن بعض اوقات تقسیم کے وقت غیر وارث جو مسکین بھی ہو سکتے ہیں محتاج بھی ہو سکتے ہیں اور کون قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, ان اولو قربا سے مراد, قریبی رشتہ دار سے مراد جب تقسیم ہو رہا ہو حاضر ہو جائے قریبی رشتہ دار, ان رشتہ داروں سے وہ رشتہ دار مراد ہیں جو وارث نہیں ہیں. کیا؟ اور یتیم اور مسکین, فرزقوہم منہ, تو ان میں سے کچھ رزق کے طور پر دے, تھوڑا سا دے دیں. تقسیم سے پہلے مولانا کی بات ہو رہی ہے کہ تقسیم سے پہلے آپ ان کو کچھ دے سکتے ہیں. تقسیم کے بعد تو وہ اپنے مال کے مالک ہیں, جو چاہے کسی کو دے دے, جو چاہے سارا دے, وہ تو پھر ہر ایک مالک ہو گیا نا. یہ ایک بات جو ہو رہی ہے, کس وقت بات ہو رہی ہے؟ تقسیم سے پہلے. تو آپ اس کو کچھ دے دیں تو یہ دینے کی اجازت ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور آپ لوگ ان کو اچھی بات صحیح طریقے سے سمجھائیں. یہ سمجھا رہا ہوں, یہ جو غیر شرعی وارث ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے شرائط بھی ہیں. کیا ہیں؟ پہلا شرط یہ ہے کہ سارے کے سارے ورثاء حاضر ہوں. اگر ایک وارث بھی غیر حاضر ہے تو آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتے, یاد ہو جائے گی. دوسرا شرط یہ ہے کہ ان ورثاء میں سے کوئی بھی نابالغ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اس لیے کہ نابالغ جو ہوتا ہے اس کی اجازت کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا ہے, اس کا اجازت نئے اجازت ہے. ویسے شرم کی وجہ سے یا ویسے ہمدردی کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے کہہ دے گا چھوٹا بچہ کہ میرے مال میں سے کچھ دے دیں، لیکن اس کا کہنا کافی نہیں. کتنی شرطیں ہو گئی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ سارے جو حاضر ہیں وہ کچھ نہ کچھ دینے پر سارے کے سارے راضی ہوں، اگر ایک بھی راضی نہیں ہے تو تب بھی نہیں دے سکتے، پھر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے. کتنی شرطیں ہو گئی؟ تین شرطیں ہو گئی. ان تین شرطوں کے بعد اگر پایا جائے تو حوصلہ افزائی کے لیے ان کو کچھ بطور رزق توڑا توڑا دے سکتے ہو. اچھا، اب اگر شرط نہیں پائی گئی پھر کیا کرو گے؟ تو پھر آپ عذر پیش کرو گے. یہ وہی والا حکم ہے، قول معروف کے ساتھ اس کو رخصت کرو، ان کو عذر پیش کرو، بتاؤ کہ بھائی ہم اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی وارث موجود نہیں ہے، لہذا ان کے عدم موجودگی میں ہم دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تو ان کی شکوک شبہات ختم ہو جائے گی. دوسری بات، یا یہ کہیں کہ بھائی ہمارے ورثاء میں سے کیا کوئی بچے ہیں یتیم نابالغ ہیں، اور نابالغ کے حصہ دار ہونے کی وجہ سے، وارث ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ دے دیں. یعنی نہ دینے کی وجہ آپ کو بتانی ہوگی، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. اگر آپ وجہ نہیں بتاؤ گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمیں اسے اٹھا کے پھینک دیا، غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، وہ یہ سمجھیں گے ہم بھی تو رشتہ دار تھے، یتیم کہیں گے ہم بھی تو اللہ نے بے اسرا بنا پیدا کیے ہیں، ہمارا کوئی وہ سہارا نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمارا اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ تھوڑا بہت دے دیتے، تو دل میں وہم ہوگا نہیں ہوگا. اور ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جس کے قول سے اور جس کے فعل سے شکوک شبہات پیدا ہو جائیں، اس کو خود ان شکوک و شبہات کو ختم کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ مثال بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر بیٹھے تھے، معتکف تھے، تو ازواج مطہرات کچھ گھریلو مسائل کی حل کرنے کے لیے مسجد میں آئے، اعتکاف میں حضور کے پاس آئے. واقعہ مشہور ہے، علماء کو تو پتا ہوگا، لیکن اس مقام پر اس کو ثابت نوٹ کرنا، بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس ضابطے کی وضاحت ہو جائے جو میں نے آپ کو بتایا. کیا بتایا؟ قانون کیا سمجھایا؟ جس کی بات کر لو، جس کی قول سے اور جس کی فعل سے شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو انہی کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان شکوک شبہات کا کیا کرے، ازالہ کرے. اب دیکھو، تو باقی زوجات تو چلی گئی، چلے گئے سارے، سات حجرات تھے. دیکھو صورت حجرات، پورا صورت نازل ہوا ہے حجرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی، جو حجرات ہیں سامنے ترتیب کے ساتھ تھے، ان کا تذکرہ اس میں ہو رہا ہے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک بیٹھی رہی، اور چاندنی رات تھی، اور رات کا کافی حصہ گزر گیا تھا کہ وہ بیٹھی رہی. پھر وہ آخر میں رخصت ہونے لگی، جب جا رہی تھی تو دیر ہو گیا تھا، یعنی رات کا کافی حصہ گزر گیا تھا، اور جب وہ جا رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، اور اعتکاف والا مسجد سے باہر تو نہیں جا سکتا، دروازے تک تو جا سکتا ہے نا، کہ میں آپ کے لیے دروازے پہ کھڑا رہوں گا اور آپ میرے نگرانی میں اپنے گھر چلی جائیں، تاکہ میرے نظر میں آپ اپنے گھر پہنچ جائیں. کس نے کہا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ چلی جاؤ، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا اور دروازے پہ آپ کے لیے کھڑا رہوں گا. تو ایسا ہی ہوا، وہ نکل گئی، گھر پہنچتی رہی ہوگی، گھر پہنچ گئی چلی گئی، حضور کھڑے تھے کہاں پہ، دروازے پہ کھڑے تھے. تو اسی دوران، وہ میں نے نوٹ کیا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اسی دوران اندھیرے میں دو صحابہ وہاں سے گزر گئے. کون کون تھے؟ ایک اسید بن حضر حضیر تھے اور ایک عبادہ بن بشر. نوٹ کرو، یہ دو صحابہ تھے جوان جیسے، تو وہ بڑے دوست تھے، آپس میں گزر گئے. حضور نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ادھر آؤ، دونوں کو بلایا. دیکھو، ان کو شک شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ عورت رات کو کون تھی اور کیوں آئے گی، یاد رکھیں، یہ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے، وہم کو دور کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ادھر آؤ، اپنے پاس بلا لیا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میری نگرانی میں ایک عورت چلی گئی گھر پہ؟ ہاں ہم نے دیکھا. مان لیا کہ ہم نے دیکھا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، وہ صفیہ جو میری گھر والی ہے، بیوی ہے، وہ تھی. تو انہیں کہا معاذ اللہ، یا رسول اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ شک شبہ کریں کہ کوئی غیر عورت حضور کے ساتھ آیا ہو؟ تو استغفار پڑھ کے، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ کے، کیسے؟ حضور نے کہا نہیں 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 نہیں، میں نے کوئی شک نہیں کیا ہے، لیکن ان شیطان یجری مجرا الدم، انسان کے رگوں میں شیطان پھرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں یہ شک شبہات پیدا ہو جائے کہ حضور کے پاس رات کو کون آئی تھی، کون تھی، کون نہیں تھی. میں نے اس کا اظہار کرنا چاہا تو حضور نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا. آپ بتائیں، رات کا وقت تھا کہ نہیں تھا؟ تو یہ شیطان ان کے دلوں میں بات ڈال سکتے نا کہ کوئی عورت وہیں سے گئی تھی، ڈال سکتے نا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کر لیا، اظہارہ کر دیا. اس لیے میں عام قانون بتا رہا ہوں، میرے جملے پرانے طلبا کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ایک ایک جملہ کبھی ہر قانون ہوتا ہے، کہ جو بھی شخص ایسا کام کرے یا ایسا حکم دے کہ سامنے والوں کو یا مخاطبین کو، سامعین کو کیا پڑ جائے، شک پڑ جائے، تو اس پر لازم ہے کہ کیا کر لے، ہاں اظہار کرے. یہاں اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ چونکہ غیر وارث کو، جو شرعی وارث نہیں ہے، یتیم ہے، تو یتیم کے لیے آپ کسی کا حق تو نہیں دے سکتے ہو نا. یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ یتیموں کے لیے کر رہے ہیں، مسکینوں، بھائی مسکین کا بندوبست اللہ کرے گا. ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، آگے درس میں آئے گا. جب حسن نام تھے ایک مشہور صحابی، اس کے بھائی فوت ہو گئے تھے، اس کا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کا بھائی حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، عجیب واقعہ ہوا ہے، میرا والد، میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے، 200-300 ریال ہوں گے، اگر میں ان ورثا پہ تقسیم کرتا ہوں تو تھوڑا بہت ان کو مل جائے گا، اگر میں ان کو، تو قرض دار ہے، قرض رہ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جائیں گے، ہاں وہ رہ جائیں گے، اگر ان کو دیتا ہوں تو ان یتیموں کو کچھ نہیں ملتا. سن لیا، مال بہت کم ہے، قرضہ زیادہ ہے، اب میں کس کو دیتا ہوں؟ قرض داروں کو دیتا ہوں تو یہ ان کے لیے کچھ نہیں بچتا، اگر میں ان کو دیتا ہوں تو کون رہ جاتے ہیں؟ قرض دار رہ جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، وہ مال لے کر آؤ، قرض داروں کو پہنچاؤ، آپ کے بھائی اور جنت کے درمیان قرض حائل ہو گیا، دیوار ہو گیا، جنت کا راستہ بند ہو گیا. کیا ہوا؟ جنت کا راستہ بند ہو گیا. جو یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، حضور کی تعلیم دیکھو، اس کی فکر نہ کرو، یہ ان کے حوالے کرے جس نے ان کو یتیم بنائے ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ ہے ایمان. تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ جو میں نے بتایا ہوا اذا حضر القسم میں جن لوگوں کا بیان ہے، یہ شرعی وارث نہیں ہے، تو تقسیم کرنے والا آنکھیں بند کر کے ان کو نہیں دے سکتا. میں نے شرائط بیان کی کہ یہ شرائط ہونی چاہیے تب دیا جائے گا، اگر یہ شرائط نہ ہو تو نہیں دے سکتے. جب آپ نہیں دیں گے, کچھ بھی نہیں دیں گے, آپ بولو گے یہ کیسی بات کر. میری ایک چھوٹی سی پوتی ہے. کیا ہے؟ پوتی ہے, پوتی. وہ اتنا عادی ہو چکی, اتنا ہم نے عادی بنایا ہے کہ جب میں گھر پہ جاتا ہوں رات کے, رات دو بجے ہو ایک بجے ہو جب بھی ہو, تو وہ جب باہر آ کر کڑی ہوتی ہے. جب کبھی بازار سے نہ جاؤں, کوئی خالی ہاتھ جاتا ہوں تو کہتے ہاں کچھ بھی نہیں لایا, ایسے خالی ہاتھ آ گئے. جب چھوٹے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا نہیں دیا, تو آپ جب اس یتیموں کو واپس کرو گے, یا کیا کون فقراء, ہاں ان کو واپس کرو گے, تو کیا یہ آپس میں بات نہیں کریں گے؟ ہاں کسی دعوت میں بھی جاؤ گے, صحیح دعوت نہیں ملتا تو باتیں کر, یار کیا دعوت کیا, یہ کیا, ہمارا وقت ضائع کیا. ہوتا ہے نا, تو شبہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا. یہ جب اتنا نہیں دو گے تو یہ تو باتیں تو کریں گے. تو ان شکوک شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کئی طریقہ بتایا کہ آپ لوگ قول معروف سے سمجھائیں. قول معروف سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ کو ضابطہ سمجھایا کہ نہ دینے کی وجہ کی وضاحت کریں. کیا؟ نہ دینے کی وجہ کی وضاحت کریں کہ بھائی میں مجبور ہوں. کیا ہوں؟ میں مجبور ہوں. اور یا اس لیے کہ وارث سب نہیں ہیں, یا اس لیے کہ بچے یتیم ہیں, وہ غیر شرعی ان کا عذر ہے, یا اس لیے جو بھی وجہ ہو, اگر وجہ نہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا دے دیں. شرائط موجود ہیں, نہ موجود ہیں پھر وضاحت کریں, اس کے بعد پھر آگے تقسیم کا معاملہ ہوگا. تو دو آیاتیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے. کیا بولو, کون کون سے؟ ایک آیت جو ابھی ہے یوسف کن, ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. میں نے آپ کو میراث کا تقسیم کا مال جو ہے نا للرجال سے شروع کر دیا, سمجھ گئے نا. اگلا آیت جو ہے دسواں, یہ نواں ہو گیا, نہیں 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 آٹھواں ہو گیا نا. ساتویں آیت میں یہ بتایا گیا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ عام قانون بتایا کہ دیکھو وہ لوگ جو طاقتور ہوتے ہیں اور کمزوروں کو پورا حق نہیں دیتے, یا ان کا حق دبا دیتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے پر قیاس کریں. وہ کس طرح یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے اولاد کیسے برباد نہ ہو جائے, سب وقت ساری عمر لگے ہوئی ہیں کہ اولاد کے لیے کیا ناجائز کام کر لیں, قبضہ کر لیتے ہیں, غصب کر لیتے ہیں, لوگوں کے ہاتھ مروڑتے ہیں, گردن مروڑتے ہیں, یہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہے تھے؟ اولاد کے لیے. اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کو تکلیف نہیں ہوگا, آخر وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. ہاں تو ان کو چاہیے کہ ان کے بھی تو قیاس کریں. دیکھو بندے اگر عبرت حاصل کریں, دنیا میں کبھی ظلم ہوگا ہی نہیں, کبھی زیادتی نہیں ہوگی. اگر بندہ یہ سوچے کہ جب میری بہن کے ساتھ, میری والدہ کے ساتھ, میرے والد کے ساتھ, میرے بچے کے ساتھ کچھ یہ زیادتی کرے تو میرے دل پہ کیا گزرے گا, تو جس پر کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کے ہے نا. کیا؟ جو جس پہ ظلم کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ تعلیم دی کہ ان کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے وہ ڈرے. وہ لوگ جن کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے اولاد کا برا حال نہ ہو, تو ان کے خوف پر تو ڈرتے ہو, ان کا خطرہ تو کرتے ہو. خافو علیہم, تو دوسروں کے بارے میں پھر اللہ سے ڈرو اور بہتری بات کر لو. یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے, ایک قسم کی ان لوگوں کے لیے جو اب ورثہ کمزور ہیں, ان کے حصے کو مختلف ہیروں اور بہانوں سے دبا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دباتے ہیں. خاص کر صبح سرد میں جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں, وہ کبھی عورتوں کو حق دیتے ہیں؟ بلوچستان والی بھی ایسی ہے, کراچی والے دیتے ہیں, باقی تو نہیں دیتے. باقی مجھے پتا نہیں ہے, سو بہانے کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں معاف کر دیا. بھائی کیا معاف کیا؟ آپ نے تو ایک مٹھی پر گندم بھی نہیں دیے تو کیا معاف کیا؟ کہہ رہا ہم نے اس کو جو ہے نا شادی کرایا, شادی پر 10 لاکھ روپے کس نے کہا خرچ کرو؟ اس وراثت کا کیا تعلق؟ ہر بات کو سمجھا کریں. اس قسم کے رواجوں پر اس سے اس کی وراثت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ آپ نے اس کی رخصتی میں لاکھوں کروڑوں دیکھانے کے لیے خرچے کر لیے, اب اس کو وراثت سے محروم کر تو نہیں کر سکتے. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو حصے اللہ نے نصیب مفروضہ, جو حصہ اللہ نے مقرر کیا اس کو دے دو. میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ لوگ میں تقسیم میں ایسا کروا کر. اللہ تعالیٰ نے اٹک دو ٹھوک قطعی فیصلہ سنا دیا ہے کہ فآتوہم, کیا مانا ہے تقسیم کرنے والوں کو حکم کہ جاؤ اس کو اٹھا کے اس کو اپنا حصہ دو. آپ تعویل کر نہیں سکتے, آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے ہیں, یہ اس کے ساتھ تعلق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آخری بات جو بڑی وعید کے طور پر ہے کہ جو لوگ کیا کر لیتے ہیں ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں, یہ بظاہر تو یہ لوگ نے یہ مال ہے لیکن یہ آگ کے شغلے آگ کو اپنے پیٹ میں لے جاتے ہیں. ان کو خطرہ کرنا چاہیے کہ میرے لیے کیا کیا حال ہے. اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی اور کا حق وراثت کے باب میں کبھی نہ کہیں. یہ ان آیات کا خلاصہ ہے کہ تقسیم وارث کو مال دینے سے پہلے جو تمہیدی بات ہی تھی کہ آپ جو ہے نا کیا کریں گے, اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہیں وہ پھر اگلے درس میں ہوگا. اس میں آپ کے سامنے 2-3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی ہدایات دیے تھے وہ آپ کو میں نے سمجھا دیے. بس تھوڑا تھوڑا صحیح ہے لیکن یاد کرو, اگر آپ ہر ایک دن کا سبق یاد نہیں کرو گے تو پھر آپ کا ترتیب کٹ جائے گا. پہلے مرحلے میں کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, یہ میراث کا جو قوانین قرآن ہے وہ سمجھا دیے. بس دعا کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب صحت کاملہ نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ فہم نصیب فرمائے, ادراک نصیب فرمائے, سمجھ عطا فرمائے, سب کو جنت الفردوس نصیب, طلباء کو زندگی میں کامیاب کرائیں, علم میں کامیاب کرائیں, ان کے راستے میں آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکلات حل فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک. بس